شیخ العرب العجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت خالد اقبال طاہر صاحب دامت برکاتہم کے اشعار ہیں.
صحراؤں میں جو پھرتی ہے ہوا اور ہی کچھ ہے، صحرا میں جو پھرتی ہے ہوا اور ہی کچھ ہے، صحرا میں جو پھرتی ہے ہوا اور ہی کچھ ہے، گلشن سے جو چلتی ہے صبا اور ہی کچھ ہے، گلشن سے جو چلتی ہے صبا اور ہی کچھ ہے.
پھرتی کے مقابلے میں چلتی ہے اور ہوا کے مقابلے میں صبا.
صحرا میں جو پھرتی ہے ہوا اور ہی کچھ ہے، صحرا میں جو پھرتی ہے ہوا اور ہی کچھ ہے، غرفہ سے جو چلتی ہے صبا اور ہی کچھ ہے، غرفہ سے جو چلتی ہے صبا اور ہی کچھ ہے. اب حق کے سوا کچھ بھی دکھا ہی نہیں دیتا، اب حق کے سوا کچھ بھی دکھا ہی نہیں دیتا، اب حق کے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، مرشد سے تعلق کا دیا اور ہی کچھ ہے، مرشد سے تعلق کا دیا اور ہی کچھ ہے، اب حق کے سوا کچھ بھی دکھا ہی نہیں دیتا، اب حق کے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، مرشد سے تعلق کا دیا اور ہی کچھ ہے، غرفہ سے جو چلتی ہے صبا اور ہی کچھ ہے.
اللہ والوں کی علامت بتا رہے ہیں طائف صاحب دامت برکاتہم.
لیتے نہیں لوگوں سے یہ کچھ دے کے دعائیں، لیتے نہیں لوگوں سے یہ کچھ دے کے دعائیں، لیتے نہیں لوگوں سے یہ کچھ دے کے دعائیں، لیتے نہیں لوگوں سے یہ کچھ دے کے دعائیں، لیتے نہیں لوگوں سے یہ کچھ دے کے دعائیں، ان شاہی فقیروں کی صدا اور ہی کچھ ہے، ان شاہی فقیروں کی صدا اور ہی کچھ ہے، لیتے نہیں لوگوں سے یہ کچھ دے کے دعائیں، لیتے نہیں لوگوں سے یہ کچھ دے کے دعائیں، ان شاہی فقیروں کی صدا اور ہی کچھ ہے، ان شاہی فقیروں کی صدا اور ہی کچھ ہے، مرشد سے دعا کے لیے کہنا بھی ہے لیکن، مرشد سے دعا کے لیے کہنا بھی ہے لیکن، مرشد سے دعا کے لیے کہنا بھی ہے لیکن، خود دل سے جو نکلے وہ دعا اور ہی
سبحان اللہ. شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا میں غلام، جن کے قدموں کی خاک، فرماتے تھے کہ ایک ماں باپ سے دعا کا کہنا ہے، ایک ماں باپ کے دل سے دعا کا نکلنا ہے. ایک استاد سے دعا کا کہنا ہے کہ استاد کے دل سے دعا کا نکلنا ہے، ایک شیخ سے دعا کا کہنا ہے ایک شیخ کے دل سے دعا کا نکلنا ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. سمجھ رہے ہیں دعا دل سے کیسے نکلتی ہے جب ان کو خوش کیا جائے. یہ اللہ والوں کے بارے میں ارشاد ہیں، میں ان کا غلام ہوں، ادنا اللہ مرتے دم تک غلام ہی رکھے، خاتمہ ایمان پہ فرما دے، اللہ راضی ہو جائے، بہت بہت بڑا کام ہو گیا. حضرت مجدد فرماتے تھے غوث بننا ہے، قطب بننا ہے، ابدال جان بننا ہے، کہیں اور جاؤ، انسان بننا ہے، اشرف علی کے پاس آؤ. نیکیاں تو صحیح ہیں، غصے پہ پاگل ہو گئے، ماں باپ سے لڑ رہے ہیں، بیوی کی پٹائی کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، دھواں دار بیان کر لیا، غیر شرعی تقریبات میں بیٹھ گئے، عورتوں کو دین سکھا رہے ہیں، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمع ان سے بھی آگے بڑھ گئے بھائی ہیں. مجھ سے میری اللہ کے قیامت کے دن گردن پکڑیں گے کہ تم نے عورتوں کو کیوں نہیں دین سکھایا. تل کا حدود اللہ فلا تقرب ہوا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. ہم کیا اپنے اسلاف سے بڑھ گئے کیا؟ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے پردے سے بیان کیا تھا. ہم اپنے آپ کو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سمجھتے ہیں جو نام احرم سے پردے کے بغیر دین سکھا رہے ہیں، اور جب کوئی کہے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تو بیان کیا تھا پردے کے پیچھے سے، اور ہم سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے جوتیوں کے خاک کے ذرہ جو ایک ہے اس کے خرباش میں ابھی بھی ہم نہیں آتے، کہاں وہ اور کہاں اللہ معاف فرمائے ہم. اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ایسا کام کریں گے دوسرا تو خود ہی لگ جائے گا کہ ہمارا شیخ انٹرنیشنل بورنگ انسپیکٹر آف سینٹرل گورنمنٹ ہے، بعد میں پوچھ لینا بیان کے بعد مطلب کیا ہے، اور انٹرنیشنل پنچنگ ماسٹر ہے، تو اس سے تو ہم دو قدم آگے بڑھیں گے بھائی. جو اللہ نے حدود قائم کر دی وہ پیارے شیخ فرماتے تھے کہ جو ماں باپ کی بات مانے گا، گناہ کی ماننا منع ہے لیکن بدتمیزی کرنا جائز نہیں. ابھی چار دن پہلے ہی ہمارے دوست کے بھائی کا ولیمہ تھا، ان کے اماں کا میسج کسی کے ذریعے آیا کہ بہت بدتمیز ہے، یہاں آتا ہے اور نامحرم گھر میں آتی ہیں تو چلاتا ہے، اور ابھی بھائی کا ولیمہ ہے، سنت اور شریعت کے مطابق ہے، انٹرنس الگ الگ ہے، پارٹیشن ہے، عورتوں میں کھلانے والی عورتیں ہیں، جس طرح تم نے کہا تھا موسیقی نہیں ہے، مووی نہیں ہے، سہرا بندی نہیں ہے، کوئی فوٹوگرافی مووی ڈیجیٹل یا ڈیجیٹل کا ابا ہو کچھ بھی نہیں ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، کام میں بھی ساتھ نہیں دے رہا. ڈاکٹر خورم کو بھجوایا، مجھے تو پتا ہی نہیں تھا ان کی اماں بیان میں نہیں آتی تھی، تو ڈانٹ لگائی میں نے کہا آج ہم سے آپ تعلق ہم سے مت کریں، آج کے بعد آپ خود شیخ بنے ہوئے ہیں تو بس خود رائی پر چلو جو تکبر کا راستہ ہے. ڈانٹ لگائی پھر بھاگا جناب، وہ سب کام بھی کیے وغیرہ. ان کی اماں کا رات کو میسج آ گیا دعا کا، وہ ان کا میسج تھا یا کسی اور کا تھا کہ آئندہ میں بیان میں بھی آؤں گی. اب پتا چلا حق کیا ہے، ہمیں کیا معلوم کوئی غیب کا علم ہوتا ہے کیا؟ ہمارے اندر اکڑ آ جاتی ہے، دو نماز پڑھ کے دو بیان کر کے سب کو حقیر سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں ہمارے جیسا کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں، نعوذ باللہ. ایک ہے دعا کا کہنا، ایک ہے دعا کا دل سے نکلنا. ایک آدمی اللہ والے کے پاس گیا کہ حضرت دعا کر دیں شادی، دعا کر دیں کہ کوئی ابا کہنے والا بھی اب میرے پاس آ جائے. اللہ والے دعا کرتے رہے. تین برس کے بعد پوچھا کہ بھئی آپ کی شادی کو آخر وقت کتنا ہوا ہے؟ کہا حضرت ابھی شادی نہیں. کہا ہیں اب یہ تین سال تک تو نے مجھے اتنی تکلیف دی، بچہ تیرے پیٹ سے نکلے گا؟ تو الو نمبر ون تھا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. مارا ایک تھا پڑ اس کو، بے وقوف کہیں گا کبھی بچہ نکلے گا؟ تو اسی طرح ہم لوگ ہیں، کرنا کچھ بھی نہیں ہے. ابا دعا کر دیں، استاد جی دعا کر دیں، استاد جی کی غیبتیں کر رہے ہیں، ان کے چلنے کی نقل کر رہے ہیں، خاندان کی غیبتیں ہو رہی ہیں کہ ان کو شرم ہی نہیں آتی، داڑھی نہیں رکھی ہوئی ہے، لڑکیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیوں ان کو حقیر سمجھا نا. یہ جو تکبر پر بیان ہوا تھا، دو تین ہی ملفوظ ہوئے تھے، حضرت مجدد کا ہوئے تھے، ہمارا یہ حال ہے. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو تمہیں ایک دلیل دیتا ہوں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت الخلاء تشریف لے گئے، نکل کے فرمایا یہ کس نے پانی رکھا تھا بیت الخلاء کے لیے؟ یا اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے رکھا تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وضو کے لیے لوٹا رکھا ہوا ہے، یہ کس نے رکھا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے رکھا. ہاتھ اٹھ گئے، رئیس المفسرین ہو گئے. آج دنیا بزرگوں کو جانتی ہے اللہ والا، یہ اللہ والا. ایک اللہ والے کا نام میں بھول رہا ہوں، انشاءاللہ یاد اللہ تعالیٰ دلا دیں گے. وہ ان کے استاد جی نے کہا کہ بھائی بلی پتہ نہیں کہاں سے، شیخ بھی اور استاد بھی، کہ بلی پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی ہے، خسارہ کر دیتی ہے. پورا چیک کیا، کھلی ہوئی جگہ بند کر دی. اور دوسرے دن استاد جی نے کہا کہ بھائی آپ کی پیرانی صاحبہ نے کہا کہ بلی پتہ نہیں کہاں سے آ گئی. شیخ عبد القدس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یاد دلا دیا حضرت والا کے صدقے. تو کہا کہ بھائی وہ تو سارا دودھ وہ سب غائب، دیکھو کیا معاملہ ہے. عشاء ہو چکی تھی، وہ اب کیا تلاش کرتے کرتے کرتے، تو ہم بھی گاؤں کے رہنے والے ہیں، مطلب پیدائش تو یہاں کی لیکن جاتے تو تھے، تو گھر کے کمرے کے اندر نہانے کی جگہ اور اتنا پائپ لگا ہوا پانی باہر نکلنے کے لیے، ارے یہاں سے بلی آتی ہوگی، سردی کی رات ٹوپی اتار کے سر رکھ دیا. بارش اسی رات کو آنی تھی سردی میں, پانی بھر گیا نکاس ایسے ہوں, تو پیرانی صاحبہ نے جو بانس ہوتا ہے نا کھولنے کا ڈنڈا, اس مارا زور سے دھڑ کھوپڑی سے لگا. تو ایسا نہیں کہ بلی کا کوئی مسئلہ نہ ہو, پتہ نہیں کیا ہے, اگر میں ہٹ جاؤں بلی اندر گھس جائے اندھیرے میں کچھ پتا تو نہیں چل رہا. آٹھ دس بانس لگے سر پھٹ گیا, رونے شروع کر دیا. استاد جی لالٹین لے کر باہر نکلے, ارے بھائی سردی کی رات میں کون رو رہا ہے؟ عرض کی حضرت عبد القدوس. شیخ نے استاد نے دیکھا خون بہ رہا ہے, ہاتھ اٹھ گئے, دنیا میں غلغلہ مچ گیا. ماں باپ غم ستاتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے بیویوں کی سفارش کی عاشرو انا بالمعروف, اور بدوائیں ہم ان کی لیتے ہیں. اللہ نے سفارش کی اگر کوئی سی این سی کہہ دے کہ میری بیٹی ہے خیال رکھنا, بس اتنا کہہ دے زیادہ نہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفارشیں فرمائی ہیں, ہم فرعون بنے ہوئے ہیں, بچوں کو اٹھا کے گال پہ مار دیتے ہیں, لڑکیوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں, ننگی فلمیں ہم لوگ دیکھتے ہیں, بے ہداپن کمیناپن جوان بیٹیاں ہوتی ہوئی ہم کرتے ہیں. ابھی عصر کے بعد یا مغرب کے بعد بات ہو رہی تھی کہ بھابھی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دیور بھابھی کے لیے موت ہے, اور دیور صاحب بیٹھے ہوئے بھابھی کے پاس, بھابھی تو میری ماں ہے. کون سا پاکستان کا بجٹ توڑیے جو امینڈمنٹ کوئی آئے گا, جو اللہ نے فرما دیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ختم. یہ نہیں چلے گا کہ میری آنکھ پاک ہے دل صاف ہے. پیارے شیخ فرماتے تھے ہاں آپ کا دل صاف ہے اور جو ہے وہ آنکھ پاک ہے, ہم کیوں بدگمانی کریں, گناہ ہوگا لیکن یاد رکھنا آپ کا پاجامہ ناپاک ہے, یقین نہ ہے لیبارٹری سے ٹیسٹ کرا دو. اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے بدماشیوں کے لیے. آپ بتاؤ ایک آدمی گزر رہا ہے ہوٹل سے, جناب باربیکیو کی خوشبو آ رہی ہے, آگے بڑا بریانی کا سٹال لگا ہوا ہے, یہ گھر میں آئے بیگم صاحبہ جلدی جلدی کھانا لگاؤ, کیا پکایا ہے؟ ارہر کی دال. کہاں ہے؟ جس دن پکائی تو نے ارہر کی دال اس دن سمجھ لو میرا انتقال. اب آپ بتاؤ اس کو ارہر کی دال پسند آئے گی؟ جو بیوی بیچاری فرما بردار آگ کے پاس کھڑی ہوئی خدمت کرنے والی بچوں کو دیکھنے والی, اور وہ اچھی کیوں نہیں لگے گی؟ اس لیے کہ باہر کے بریانی کباب دیکھ کر آ رہا ہے, ملے گی تو نہیں, لعنت ملے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, پوچھو عام آدمی سے لعنت کا مطلب کیا؟ کہ پانچ انگلیاں, نعوذ باللہ. یہ ہے ترجمہ, بہت انی رحمہ, اللہ کی رحمت سے دوری. جب اللہ کی رحمت دور ہو گئی لعنت کی چادر آ گئی, اب جو گناہ کر لے کم ہے. تو کبھی بچہ یا بیٹی کبھی کیبل لگواتے, کبھی بچہ یا بچی ٹی وی کو انسٹال کراتے, ہم ہی لوگ تو ہیں, اتنا بھی احساس نہیں ہوتا. ایسا جنازہ نکل گیا حیا کا, دیکھ رہے ہیں ننگی فلم, دیکھ رہے ہیں کہ عشق کس طرح کیا جائے, چما چاٹی کس طرح کی جائے, گانے کس طرح گائیں, ناچیں کس طرح, سوئمنگ کس طرح کریں, کس طرح گھر سے بھاگیں, کس طرح کورٹ میرج کریں, کس طرح طلاق کریں, کس طرح فائٹ کریں, کس طرح اسمگلنگ کریں, سب دیکھ رہے ہیں, اور باپ بیٹا سب بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں. بھائی میرے آپ کے گھر میں مندر کی گھنٹیاں بجنی چاہیے, ٹی وی کے ذریعے بج رہی ہیں, میں اور آپ مندر جا سکتے ہیں؟ دروازے سے ڈر جائیں گے کہ کوئی دیکھ نہ لے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں, کہتا ہے مندر, اور ہمارے گھر میں ٹی وی کیبل کے ذریعے مندر کی اندر کی چیزیں نظر آ رہی ہیں, بیٹھے خاموش مزے سے, کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. تہجد قضا نہیں ہے, ہاں تہجد قضا نہیں ہے, تین پارے بھی قضا نہیں ہے. گناہ چھوڑنے سے تکلیف ہوتی ہے, اس تکلیف کا اللہ کو پیار ملتا ہے, اللہ تعالیٰ اس تکلیف پر پیار دیتے ہیں. اب یہاں آئے ایک شخص لانڈی سے آتے ہیں سائیکل پر, اور یہاں قریب والے گھر پر سن رہے ہیں بیان, یہ اس لیے تھوڑی ہمارا سسٹم ہے کہ آپ لوگ بیٹھے سنتے رہیں, یہ تو جن کی کمپیوٹر مجبوری ہے, جن کا جاب کی مجبوری ہے, جن کا بزنس کی مجبوری ہے, دور ہیں بیچارے اور گناہوں سے بچ رہے ہیں, ان کے لیے سسٹم ہے یہ, گھر بیٹھنے والوں کے لیے تھوڑی ہے. اور شوقی ہم کبھی اعلان کرتے ہیں, کبھی اسٹیکر چھپوائے, کیونکہ لوگ سمجھیں گے فرض ہے, تو گناہ سے بھی تو بچنا ہے. گندی گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں, کوئی پہلے پہ برین واش کر دیا ٹی وی وی سی آر نیٹ کیبل نے, فیس بک نے, یوٹیوب میں, واٹس اپ نے واٹس ڈاؤن کر دیا, اور وہ بیٹیاں ہماری 30,000 کا موبائل لے کر بیٹھی ہیں رات کو دیر دیر تک, کیا کر رہے ہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ خود لڑکی سے باتیں کر رہے ہیں. ابا اللہ نے حلال نعمت دی ہے, اس کو چھوڑ کر وہیں بیوی کے سامنے گندی فلمیں دیکھ رہا رات دن. یہ بھی یہ دیکھیں, مجھے ڈاکٹر نے منع کیا خطوط لکھنے کے, لیکن یہ ایسے ہیں جو کوئی اور نہیں لکھ سکتا, یہ اتنے خطوط ہیں کب لکھیں گے, اور ان کو جو خطوط اور ای میل اور میسیجز وغیرہ وہ الگ, کیسے پیارے وفادار ہیں جو کہتے ہیں ہم اس گناہ میں مبتلا ہیں, کیسے چھوٹے. ماں باپ کے سامنے اللہ فرما رہے اف تک مت کرو, اور ماں باپ سے اکڑ رہے ہیں. جس ماں باپ نے پال پوس کے بڑا کیا, بزنس کرایا, جاب دلائی, سب کچھ کیا, رات دن جاگ کے رو رو کے. میں نے ایک بات نہیں بتائی, ایک ہمارے محرم رشتے دار ہیں, وہ میرے کمرے میں اپنے بچے کو چھوڑ گئے, چھوٹا معصوم بچہ ایک سال کا بھی نہیں ہے. اب ساری بات ہے محرم کا بچہ ہے تو ایک پیار ہوتا ہے نا, تو اس وقت کمرے میں کوئی تھا نہیں، سردی تھی چند دن پہلے، تو وہ بچہ سویا ہوا تھا تو منہ تھوڑا ایسے کھلا ہوا تھا، ایسے کر کے ایسے منہ کھلا ہوا تھا. میں بچے کے گھبرا گیا، میں بچے کو پیٹ کے دیکھ رہا تھا، اوپر نیچے ہو رہا ہے پیٹ، سانس لے رہا ہے، پھر بار بار سانس لے رہا ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کسی کو نہیں بتایا، مجھے حضرت کی بات یاد آ گئی کہ بوڑھے ماں باپ کس طرح بچے کے پیٹ کو دیکھتے ہیں، کس طرح بیمار بچے کی فکر کرتے ہیں. لیکن ہمیں اس کیا فکر کہ ماں باپ کے کیا، بس بیوی کی محبت میں آ کے. اللہ نے اعتدال کے لیے دین ہے یہ، ماں باپ کے حقوق الگ، بیوی کے الگ، اولاد کے الگ، پڑوسی کے الگ، بزنس کے الگ، سب کے حقوق اللہ نے بتا دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیے، اس کو توڑ نہیں سکتے ہم کہ کسی کے محبت میں آ پر کسی پر ظلم کر لیں ہم. بہرحال تو آگے معاملہ چلے گا. بڑا عجیب و غریب شعر ہے طائب بھائی کا، تھوڑا پنکھا، تھوڑا سا پانی پلا دے بابا.
مرشد سے دعا کے لیے کہنا بھی ہے لیکن، مرشد سے دعا کے لیے کہنا بھی ہے لیکن، خود دل سے جو نکلے وہ دعا اور ہی کچھ ہے، خود دل سے جو نکلے وہ دعا اور ہی کچھ ہے. لیلیٰ کے جو بیمار ہیں ان کا ہے علاج اور.
کیا علاج ہے لیلیٰ کے بیماروں کا؟ جوتا جوتا، بس ٹھیک ہے چلیں آگے.
لیلیٰ کے جو بیمار ہیں ان کا ہے علاج اور، لیلیٰ کے جو بیمار ہیں ان کا ہے علاج اور، مولا کے مریضوں کی دوا اور ہی کچھ ہے، مولا کے مریضوں کی دوا اور ہی کچھ ہے. مرمر کے جیے جاتے ہیں ڈرتے ہیں وہ پھر بھی، مرمر کے جیے جاتے ہیں ڈرتے ہیں وہ پھر بھی، مرمر کے جیے جاتے ہیں ڈرتے ہیں وہ پھر بھی، اس شاخ کا معیار وفا اور ہی کچھ ہے، اس شاخ کا معیار وفا اور ہی کچھ ہے. صحرا میں جو پھرتی ہے ہوا اور ہی کچھ ہے، صحرا میں جو پھرتی ہے ہوا اور ہی کچھ ہے، غرفہ سے جو چلتی ہے صبا اور ہی کچھ ہے، گلشن سے جو چلتی ہے صبا اور ہی کچھ ہے.
ماشاءاللہ، جزاک اللہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن أولياؤه إلا المتقون، صدق الله العظيم. اللہ تبارک نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ بیان کرنے والا خلیفہ صاحب، ذکر، تلاوت، حج نفلی، عمرہ وغیرہ یا حج فرض بھی، تو تہجد اور اشراق روابین یہ میرے ولی ہیں. قرآن پاک حدیث پاک میں کہیں بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما، ایک تو اللہ فرما رہے اللہ ولی الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں اللہ کے دوست ہیں، ایمان کے ساتھ آدھی دوستی مل گئی. خاص دوست کون ہے؟ ان اولیاؤہ الا المتقون، ہمارا کوئی دوست نہیں سوائے وہ جو تقوی سے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ نفل زیادہ پڑھنے والا میرا ولی ہے، نفل کو بڑھاؤ، تلاوت کو بڑھاؤ، عمرے کو بڑھاؤ، یہ میرے ولی ہیں، نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا. اور لوازم ولایت یہ نہیں ہے کہ یہ عبادت کریں وہ عبادت کریں. جو عبادت کرے گا فائدہ اٹھائے گا، ثواب ملے گا، لیکن کیا ہوگا؟ جتنے دی کھوتی ہوتی ان کھلوتی، آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی. حضرت فرما دیں چل رہا ہے، چل رہا ہے، کولو کا بیل چل رہا ہے، چل رہا ہے، جب ارے میں تو کئی کلومیٹر چل پڑا، پٹی کھلی تو جہاں سے چلا ہے وہیں کھڑا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں جو تقوی نہیں سیکھتے، جو کہ فرض ہے لوگوں کی جنت کی فکر میں، حضرت شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال میں، فضائل تبلیغ میں لکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ دوسروں کی فکر اتنی رکھتے ہیں خود گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں. اس پر حضرت نے فرمایا یہ ایسا ہی ہے جیسے دوسروں کی جنت کے لیے اپنے کو دوزخ میں ڈالنا، یہ عقل مند ہے. یہ عورتوں کے جنت کی فکر ہے، اپنی فکر نہیں ہے، عورتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اپنے حرام خواہشات کی پیروی ہے، نام دین کا لیبل لگایا ہے ہم لوگوں نے. تو اللہ نے تقوی کو فرض کیا ہے کہ میرا کوئی ولی نہیں سوائے وہ جو تقوی سے رہتے ہیں. تقوی نام ہے کف نفسی عن الہوا، گر گرفتار صفات بدشودی امچوں دوزخ ہم عذاب سرمدی. میرے بھائی اگر 100 گناہ میں سے ہم نے 99 گناہ چھوڑ دیے، ہمیں دوزخ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، ہماری ذات پھر خود دوزخ ہوگی. 100 کانٹے میں سے 99 نکال دیا، ڈاکٹر صاحب ایک کانٹا نہیں نکالنا، سو کر دکھاؤ، کھا کر دکھاؤ، چل کر دکھاؤ، ہنس کر دکھاؤ، پھر جو انفیکشن ہوگا اس کو جو بات کی بات ہے. اللہ کا پیارا سب گناہ چھوڑ دے گا. بعض لوگ سادے ہوتے ہیں، کبھی کسی سفر میں پوچھتے ہیں پھر ہم ولی معصوم ہو جائیں گے. ہم نے کب کا معصوم ہو جائیں گے بھائی، گناہ کرنا مومن کی شان نہیں. ہو سکتا ہے تو اللہ سے تعلق ہوگا تو معافی مانگ لے گا. جیسے پاور ہاؤس سے لائٹ چلی جاتی ہے، جھوپڑے میں لائٹ نہیں ہے، بریک ڈاؤن ہو گیا، جھوپڑے کا کیا واسطہ اس سے بھائی، لائٹ ہے ہی نہیں. اس نے آج کل تو جھوپڑوں میں بھی کنڈے کی لائٹ حرام لگی ہوئی ہے، لیکن بہرحال کسی جھوپڑے میں نہیں ہے. جیسے ہم نے ابھی پچھلے دنوں کئی گاؤں میں ہم گئے تھے، ہمارے پاس دوستوں نے جنریٹر کا انتظام کیا تھا اور کوئی ٹارچ بڑ وہ جو سنہری گاؤں گئے تھے ٹھٹا سے آگے، کیا تھا وہاں چھوٹی سی لائٹیں وہ بےچارے پاس تھی، وہ جو پہلے چارج کر چکے تھے وہ لائٹ سے کام چلا. اب وہاں تو دوسرے گھروں میں تو یہ بھی نہیں تھا، تو ان کا کیا واسطہ پاور ہاؤس ہے. اسی طرح جو سچی توبہ کرتے رہتے ہیں، جیسے ہی گناہ ہوا لوڈ شیڈنگ ہو گئی، پاور ہاؤس سے رب سے رابطہ کرتے ہیں، اللہ معاف فرما دیجئے. حضرت مجدد فرماتے ہیں مایوس کیوں ہوتے ہو، گھبراتے کیوں ہو، اگر کاملین میں نہیں اٹھائے گئے توبہ کرتے رہو تو تائبین میں تو انشاءاللہ ضرور اٹھائے جاؤ گے. یہ بھی کسی درجے میں کم تو نہیں، لیکن اللہ کا عاشق تھوڑی اس پر قرار پکڑتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کف نفسی عن الہوا تقوی ہے. یہ گناہ کے خیالات آئیں عمل نہ کرے، ختم. زنا کے خیالات آ رہے ہیں عمل نہیں کر رہا، بیوی کے دانت توڑنے کا دل چاہ رہا ہے، ماں سے بدتمیزی کر رہا ہے کہ آپ نے 12.5 نمبر کا چشمہ جو ہے وہ لگا کر میری شادی کرائی، وہ تو بڑی زبردست ہے، دفتر میں پیے رکھا ہوا ہے، لڑکی کو بغیر پیے پیے ہی ہو گئے جناب. ایک آدمی اپنے بیٹے کو مار رہا تھا، ہر وقت فیل ہوتا ہے، ہر وقت فیل ہوتا ہے، پڑوس کی ننی کو دیکھ کہ اس نے نمبر کتنے لیے ہیں. ابا کے بچے دھاڑ ایک اور تھپڑ مارا، کہا ننی کو دیکھ کتنے اس نے نمبر لیے ہیں، اور تو نالائق فیل ہوتا ہے. پھر کہا ابا میری بات کے بچے، پھر مارا اس کو، کہا ننی کو دیکھ، کہا اسی کو دیکھ کر تو فیل ہوا ہوں. سمجھ رہے نا، ظاہری بات ہے نا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے نا، زنا العین یا نظر، نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے. آپ جناب دوست ساتھ میں ہیں، مرید صاحب ساتھ میں ہیں، اس لیے نظر جھکا کے چل رہا ہے اور کالا چشمہ لگایا ہوا ہے تاکہ مرید کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ انٹرنیشنل بورنگ انسپیکٹر آف سینٹرل گورنمنٹ میرا شیخ ہے. اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے نا، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. ایک صاحب نے خط لکھا کہ حضرت آپ کے بیانات میں آ کر اتنی حیا آ گئی ہے کہ میں الحمدللہ لکھ رہا ہے نالائق، کہ دروازے بند کر کے کھڑکیوں پہ پردے ڈال کے پھر میں گناہ کرتا ہوں. حضرت نے لکھا ڈوب مرنے کا مقام ہے، تو نے مخلوق سے حیا کی، اللہ سے حیا نہیں کی. حضرت فرماتے ہیں دو آیتیں دل میں اتر جائے اللہ کا پیارا بن جائے گا، الم یا علم بی ان اللہ یارا، یہی اللہ والوں سے ملتا ہے احسانی کیفیت. کہ کیا انسان کو معلوم نہیں کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، جس نے مچھلیوں کو، پرندوں کو، درندوں کو، انسانوں کو اتنی آنکھیں دی ہیں. وہ دبئی میں جبل علی فریز ہر 6 مہینے کے بعد بیانات ہوتے ہیں، تو پہلے سختیاں کم تھی تو ہم جبل علی فری زون میں بیان کرنے جاتے تھے، پھر دھیان کے بعد پھر لوگ جمع ہو جاتے تھے تو پھر بیٹھے ہوئے ہیں جناب، پھر کھانا کھا کے رات کو 1 بجے ہم دبئی آ رہے تھے. اب تو بہت زیادہ پابندیاں لگ گئی ہیں، شراب خانے پہ رش ہے نو پرابلم، بےہدا جگہ پر رش ہے نو پرابلم، ذرا 5 داڑھی والے کھڑے ہو کر کے تو دکھا دیں. ایسے دوستوں سے کہتا تھا بھائی تم الگ جاؤ پھر میں نکلوں گا. اب وہ بڑی مسجد غریر جہاں برسوں سے بیان ہوتا تھا، اب سامنے دکاندار ملنے آ رہے، اب پھر پریشان، اب کیا کریں. تو بہرحال یہ ہوتا رہے گا. رقیبوں نے رپٹ لکھائی ہے جا جا کر تھانے میں، رقیبوں نے رپٹ لکھائی ہے جا جا کر تھانے میں. اکبر خدا کا نام لیتا ہے اس زمانے میں، کوئی کہتا ہے اتنی سختی نہیں ہے، کہتا ہے یہ فنڈامنٹلسٹ ہے، یہ ایکسٹریمسٹ ہے. دبئی میں یاد رکھنا جبل علی فری زون کی، مسٹر طیب کمپیوٹر ماسٹر بھولے گا تو پکڑ کے بند کر دوں گا، یہاں بیوی کے پاس نہیں جانے دوں گا. تو ایک بہت بڑا انجینئر صاحب دبئی میں آیا، ہم نیچے کارپیٹ میں بیٹھے تھے، تو کہا بیان تو بہت اچھا، بہت دل کو لگا، ٹچنگ تھا، ٹچنگ، پتا نہیں کیا ٹچنگ تھا، ہماری تو سمجھ میں ابھی تک نہیں آیا، لیکن یہ لوگ، تم لوگ جو ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہو نا، بڑے انجینئر صاحب کو دین کا پتا ہے، جو ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہو نا، یہ ابھی مجھے بولنا ہے ایکسٹریمسٹ، مجھے تو اسپیلنگ بھی نہیں آتی. اب دیکھو لوگ اسکول کو اسکول ہی بولتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ہاں آئی کہاں لگا ہوا ہے، ہاں ہمارے دوست یہ صحیح بولتے ہیں سکول، میں نے کہا یہ بالکل صحیح کہتے ہیں، یہ آئی کہاں لگا ہوا ہے، فائزر کو ہم پفائزر کیوں نہیں پڑھتے، جاؤ کمپنی کے ایم ڈی سے ملو، چیئرمین سے ملو، سر یہ کیا مسئلہ ہے آپ کا، ہم فائزر بولتے ہیں، پفائزر بولنا چاہیے. میں کہا چل بھائی یہاں سے. اور ابھی جب میں فیزیوتھراپی کرانے جا رہا ہوں، میں نے بورڈ پہ دیکھا فیزیوتھراپی، فیزیو کا فا سے ہوتا ہے نا، وہاں پی ایچ لکھا ہوا ہے، اس کو صحیح کراؤں. اب قرآن پاک حدیث پاک میں ضرور بولیں گے، بڑا چیمپئن بنے ہوئے ہیں ان کو، نعوذ باللہ وہی ابھی کوئی آتی ہے جس سے ان کو پتا چل رہا ہے. میرے خیال میں ایسا ہے، حضرت فرماتے تھے بے بوچڑ تیرا کیا خیال چلے گا، جہاں ساری عقلیں ختم ہوتی ہیں وہی سے شروع ہوتی ہے بھائی، عمل کرنا ہے کرو، نہ کرنا ہے نہ کرو، جائے جسے مجذوب بھائی نہ وہ رند پھر کیوں ادھر آئے، فرزانہ جسے بننا ہو جائے کہیں اور، عقل مند دیوانہ جسے بننا ہو آئے ادھر علماء اور اللہ والوں کے پاس، اور بچشم و بسر آئے. نعوذ باللہ، اللہ کو ہماری ضرورت ہے، نعوذ باللہ ساری دنیا کفار کافر ہو جائے تو اللہ کے کبریائی میں کمی آ جائے گی. تو کہنے لگے او بہت اچھے ہمارے رشتے کی وجہ سے، ظاہری بات ہے آدمی تھوڑا خیال کرتا ہے. تو کہا یہ جو تم لوگ ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہو نا، یہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے. میں نے کہا بھائی مجھے تو یقین کریں ایکسٹریمسٹ کی اسپیلنگ بھی نہیں آتی، اور میں بول بھی نہیں سکا یقین کریں. میں نے کہا آپ جو جملے کہہ رہے ہیں اس کا مطلب مجھے بتائیں گے کیا آپ کا مطلب، مطلب ہی نہیں بتا سکا، بس وہ جو کفار نے کہہ دیا وہ کہہ دیا. فنڈامنٹلسٹ، یہ بھی ہے نا جملہ، ایکسٹریمسٹ اور کیا سسٹ ہے، بنیاد پرست کو تم اردو میں بولتا ہے بھائی، انگلش بتاؤ کیا بولتے ہیں وہ لوگ، تو ہم نے بنا لیا. تو کا اس کا ایکسٹریمسٹ کا مطلب ہے انتہا پسند. معروف صاحب کے لیے کرسی دے دینا بھیا، انتہا پسند. میں نے کہا اچھا یہ تو اور پہلی دفعہ مطلب سمجھا. اچھا بھائی مجھے انتہا پسند کا مطلب بتائیے کیا ہے، حضرت نے سکھایا ہے سب الحمدللہ. تو انہوں نے کارپیٹ پہ گول دائرہ کھینچا، کہ اس دائرے سے نکلنے والا ایکسٹریمسٹ ہے. میں نے کہا مبارک ہے، دل چاہتا آپ کا ہاتھ چوم لو، زبان سے نہیں کہا کیوں ہاتھ چوموں بھائی. تو میں نے کہا تو آپ نے بڑا زبردست کام کر دیا، میرا تو کام آسان کر دیا، میرا تو کام بن گیا، میرے تو نصیب جاگ اٹھے، آپ نے دیکھ کر مجھے مسکرا دیا. میں نے کہا دوست یہ بتا یہ دائرہ کون کھینچے گا، یہودی، عیسائی، ہندو، دہریے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والے، خون مبارک نکالنے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 برس شاہ ابی طالب کی گھاٹی میں بھوکا رکھنے والے، بچے اور عورتوں کی چیخیں نیچے گھاٹی میں آتی تھی، سر مبارک سے لے کے نالین مبارک تک خون میں بھر گیا غزوہ احد میں، اور طائف کے اندر نالین مبارک تک خون بھر گیا کہ پوری نالین مبارک خون سے آلودہ ہو گئی. تو دائرہ کون کھینچے گا، یہ میری طرف دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا بابا دائرہ کھینچ چکا 1400 برس پہلے، اللہ نے بھی کھینچ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھینچ دیا. بالکل آپ نے صحیح کہا، اس سے باہر نکلنے والا ایکسٹریمسٹ ہے. اب آؤ آپ فلم نے دیکھنے کو ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں، آپ شرعی پردہ کرنے کو ایکسٹریمسٹ. یہ اللہ کے قرآن پاک کے حکم ہے یا آپ کے حکم ہے؟ اب بڑی آئی ہے عورتیں کہنے والی، ہمارا دل پاک ہے، ہمیں برقعے کی کیا ضرورت ہے، ہماری آنکھیں پاک ہیں، دل کا پردہ ہونا چاہیے، دل کا. اللہ کیا فرما رہے قرآن پاک، اے نبی کی بیویوں، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مفہوم عرض کرتا ہوں، شرعی عذر سے بات کرنی ہو پردے کے پیچھے سے بات کرو، اور دوسری جگہ لکھے آواز بھاری کرو. نعوذ باللہ جنہوں نے یہ جملہ کہا ہے اس میں سے 2-3 لوگوں نے معافیاں مانگی. میں نے کہا جاؤ مفتی صاحب سے پوچھو آپ کا الزام کہاں تک جاتا ہے. یہ آپ اس سڑے ہوئے ماحول میں اریانی، فحاشی، زنا، لڑکوں سے منہ کالا کرنا، شراب اور ڈرگس اور شیش، اور یونیورسٹی میں جا کر دیکھو ہمارے دوست ہمیں بتاتے ہیں، ابھی بھی کتنے دوست بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، کتنے ڈاکٹر ابھی پاس ہوئے ہیں، کتنے سامنے انجینئر بیٹھے ہوئے ہیں 2-3 الحمدللہ. یہ ہمیں سب کارگزاری بتاتے ہیں کہ مسلمان بیٹیاں چرس پی رہی ہیں، شراب پی رہی ہیں، اور کپڑے ایسے ہیں کہ یہودی عورتیں بھی شرما جائیں. یہ تمہارا ایکسٹریمسٹ، اس کو تم کہتے ہو کہ پردے میں جاؤ، جو کل سنایا تھا واقعہ شملہ پہاڑ پر، بے پردہ عورت کے شوہر کے سامنے اس کی عزت لوٹ لی. تم چاہتے ہو کہ ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں بے پردہ گھومیں؟ تمہارا الزام کہاں تک جاتا ہے؟ یہ 1400 برس پہلے تک جاتا ہے. وہی کا وقت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں، اور ازواج متحرات میں نکاح حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں نبی کی بیویوں، خطاب ہو رہا ہے نبی کی بیویوں، ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں ان سے آگے بڑھ گئی. نعوذ باللہ جو سنتا ہے لرز جاتا ہے کہ آئندہ کے بعد ہم یہ جملہ نہیں. میں یہ ایک مٹھی داڑھی سامنے سے رکھنا، دائیں سے رکھنا، بائیں سے رکھنا، داڑھی کا یہ بچہ رکھنا واجب ہے، چاول برابر کم کرنا، داڑھی منڈانا حرام ہے، 24 گھنٹے کا گناہ ہے، چاروں آئمہ کے نزدیک واجب ہے. ایک رائے چھوڑا مولوی کی باتیں. وہ ایک دفعہ وہ مسجد غرے میں رش بہت تھی، ہر بیان میں انٹیلیجنس ہوتی ہے. میرے منہ سے ایک جملہ نکل گیا, میں نے کہا بھاگو یہاں سے. میں نے کہا وہ مصر والے کہتے ہیں 10 قدم سے داڑھی نظر آئے وہ داڑھی ہے. میں جوش میں کہتے ہیں مصر پر ایمان نہیں لائے. پھر بعد میں پسینے چھوٹ گئے, یہ کیا کہہ دیا بھائی, میں تو بھاگ گئے ہم جلدی. میں نے کہا مصر پر ایمان نہیں لائے, ہم اللہ تعالیٰ کے کلام پر ایمان لائے ہیں, ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمان علی شان پر ایمان لے آئے ہیں. ہمارے لیے حجت اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عمل ہے, ہمارے لیے حجت مصر نہیں ہے. بس وہ جو میڈیا نے پڑھا دیا اور سب بیان زبردست کرتا ہے اور بہت مشہور ہو گیا, مشہور تو شیطان بھی ہے, پھر شیطان کی مانو شکل ہے نہیں شریعت کی. پینٹ شرٹ ٹائی پہننا مجبوراً منع نہیں ہے, ڈھیلی پینٹ ہو, آگے پیچھے چھپا ہوا ہو, ٹخنا کھلا ہوا ہو. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, ما اسفل من القعبین من الازار فی النار, چلنے کی حالت میں کھڑے ہونے کی حالت میں جو اوپر سے لباس آ رہا ہے, چاہے احرام ہو, چاہے لنگی ہو, چاہے پائجامہ ہو, چاہے ٹراؤزر ہو, چاہے شلوار ہو, چاہے کوئی بھی ہو جو اوپر سے آ رہا ہو چیز, ٹکنا چھپانا حرام ہے, اتنا سے آگ میں جلے گا. ایک روایت ہے لا تسبل ان اللہ لا يحب المسبلین, ٹکنا مت چھپاؤ, ٹکنا چھپانے والوں سے اللہ محبت نہیں فرماتے. تو کیا میں آپ چاہتے ہیں اللہ ہم سے محبت نہ کریں, جائیں گے کہاں پھر؟ اے صاحب یہ تکبر والوں کے لیے, ہمارے لیے تھوڑی ہے. آپ کو کیا معلوم آپ کے اندر تکبر ہے یا نہیں ہے؟ آپ وجہ بتاؤ, کیا کیسے معلوم ہوا کہ آپ کے اندر تکبر نہیں ہے؟ مولوی فرحان کو آگے جگہ دے دیں, ہمیں آپ سمجھاؤ کہ بھئی کیسے. آپ سبھی کہہ رہے ہیں ٹکنا چھپا کے ہمارے اندر تکبر نہیں ہے. ارے تکبر کے دو جز ہیں, بطر الحق غمت الناس, حق بات قبول نہ کرنا, اور کسی انسان کو حقیر سمجھنا. آپ بخاری شریف کی کہاں مان رہے ہیں بات, اور مسلم شریف میں ٹکنا چھپانے والوں کے لیے چار عذاب ہیں. نمبر ایک, لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ٹکنا چھپانے والوں سے محبت نہیں فرمائیں گے. اور نمبر دو, ولا ینظر الیہم, اللہ شفقت سے دیکھیں گے نہیں. ولا یزکیہم, اس کا تزکیہ نہیں ہوگا, گناہ نہیں چھوڑ سکتا. وہ ولہم عذاب علیم, دردناک عذاب دیا جائے گا. لڑکیاں پنڈلی دکھا رہی ہیں, ٹکنا کھولا ہوا ہے, چڈی پہن کے لوگ جا رہے ہیں, پتا بھی نہیں ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانا مرد کا 70 ہے, فرض ہے. اور جناب وہ 3/4 پہن رہے ہیں, ان کو شرم نہیں آتی, ہم کو بڑی شرم آ رہی ہے. حقیقت کیا ہے شرم کی؟ مشکات شریف کی شرح مرکات 11 جلدوں میں حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے, فإن حقیقت الحیا ان مولا کا لا یرا کا حیث نہا کا, اصلی حیا یہ کہ اللہ ہمیں گناہوں میں نہ دیکھے. ایک صحابی آئے, عرض کیا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری پنڈلی سوکھی ہوئی ہے. سب حدیث پاک ہمارے پاس اس کے ساتھ حوالہ جات کے ساتھ موجود ہیں الحمدللہ. جس کو فتوا چاہیے فتوے کی فوٹو شیٹ بھی لے سکتا ہے, ای میل لے لے, جتنے فتوے داڑھی پر چاہیے ہم سے لے لے, جہاں جہاں دارالعلوم کے قیام آپ کو دے دیتے ہیں. تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے عرض کیا کہ میری پنڈلی سوکھی ہوئی ہے, تو میں ٹخنا کھولتا ہوں تو برا لگتا ہے, آپ مجھے ٹخنا چھپانے کی اجازت دیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے صحابی بیماری آسمان سے آئی ہے, نافرمانی آپ کی طرف سے ہوگی, میں اس کی اجازت نہیں دیتا. کیا میرا نمونہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ ہمارے پیارے شیخ آخری سانس تک 13 سال حضرت فالج میں تھے, 13 سال. جیسے ہی اٹھتے تھے یہ بیٹھے ہوئے, حضرت والا کے اظہار اوپر کرنے والے سامنے بیٹھے ہوئے, حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا اظہار اوپر کرنے والے, میر صاحب رحمت اللہ علیہ کا اظہار اوپر کرنے والے یہ بیٹھے ہوئے ہیں سامنے, یہ بھی سامنے بیٹھا ہوا ہے. اور کہاں ہے ہاتھ اوپر کرو مفتی انور صاحب, آپ کیوں چھپ کر بیٹھے ہوئے؟ یہ بھی ہے حضرت میر صاحب رحمت اللہ علیہ کا, جیسے ہی اٹھتے تھے نا پیٹ کی وجہ سے سانس لینے کی وجہ سے شلوار ہو پینٹ ہو نیچے آ جاتی ہے. تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ خدام کو فرما, پہلے حضرت خود کرتے تھے, یہ نصیحت کام آئے گی فجر کے وقت, کون دیکھنے والا ہوتا ہے؟ کھانا ہضم ہو گیا, پیٹ اندر چلا, اٹھے ٹخنا چھپا ہوا ہے, کون دیکھتا ہے؟ بیوی کو کیا معلوم, اس کو تو بعد میں اٹھاؤں گا. مسجد سے باہر نکلے ٹخنا چھپا ہوا ہے, مر گئے تو حدیث پاک ہے جو جس سال میں مرے گا اس سال میں اٹھایا جائے گا. اب باہر نکلے نماز آئی اوپر کر لیا, نماز کا صرف حکم نہیں ہے. حضرت والا کے پاس ایک عالم آئے, انہوں نے مغرب کی نماز میں اعلان کیا کہ بھئی صفیں سیدھی کر لیں, پیر برابر رکھ لیں, ٹخنا کھول دیں. حضرت نے نماز کے بعد بلا لیا, فرمایا کبھی اعلان مت کیا کریں آپ, لوگ سمجھیں گے صرف نماز کا حکم ہے, یہ آپ کو بیان کرنا ہے پورا بیان کریں, میری طرف سے اجازت ہے, یہ مت کہیں ورنہ لوگ سمجھیں گے صرف نماز کا حکم ہے. کیا اللہ مسجد کے باہر اللہ تعالیٰ نہیں ہے؟ کیا یہ کسی مولوی کی ایسا مولوی بات بناتا بہت ہے. حضرت نے فرمایا جھوٹ بولتے ہو آپ, ایک نقطہ بڑھاؤ, مولوی بات بتاتا ہے اور دلیل دے رہا ہے آپ کو قرآن پاک حدیث پاک کی, نہ عمل کرو. اور دبئی میں جب میں داڑھی پر بیان کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں بھائی بتاؤ اگر گورنمنٹ سے اعلان ہو جائے تو داڑھی نہیں رکھے گا, خروج لگ جائے گا, کیا کرو گے؟ ہنسنے لگتے ہیں, کیوں بھائی؟ یہ دبئی گورنمنٹ اللہ سے بڑھ گئی نعوذ باللہ. اللہ کا حکم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کہہ کہ یہ تو بخاری شریف کی حدیث ہے, اللہ کا حکم کہاں ہے؟ ارے کیا کہوں, اتنا تکلیف پہنچتی ہے, جو منہ میں آیا کیا عرض کروں. کیا اطیع اللہ و اطیع الرسول نہیں ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ نہیں ہے؟ جو محبوب دے میرا اس کو پکڑ لو, اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو دے رہے ہیں. کہ دوزخ سے عذاب سے بچانے کا فرما رہے ہیں. ٹخنا کھولو, وہاں پر چڈیاں پہننے والے عورتوں کو حیا نہیں آتی, ہم بڑے حیا حیا کے چیمپئن بنے ہوئے. نگاہ اقربا بدلی, مزاج دوستاں بدلا, نظر ان کی کیا بدلی ہے, کل سارا جہاں بدلا. اللہ کوئی زمین نہیں پٹے گی, ہم دفن ہو جائیں, کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے اجتماعی عذاب نہیں آئے گا, انفرادی عذاب آئے گا. سود کا سامنے عذاب نظر نہیں آئے گا, دل پر عذاب آئے گا. اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ ہے, جنگ میں ایک آدمی ہار گیا, ظاہری بات ہے ہار نہیں ہے, دوسرا سود لے گا. اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے, اللہ کی مرضی ٹکڑے ٹکڑے کر دیں, کفار کے کیما بنا کر ایک ایک ذرے میں اللہ آگ لگا دیں, تو کافر ہوگا؟ بتاؤ, ماں کو ستانے پہ ٹانگ ٹوٹ جائے, پرچہ آ جائے اور ستا, باقی دوسری ٹانگ کی باری ہے. فلم دیکھ رہے آنکھ اچھل کر باہر گر جائے, چل دیکھ باقی دوسری آنکھ کی باری ہے, کوئی دیکھے گا؟ جوتے کے آدمی ہم نہ بنے, ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آدمی بنے. جس رب نے بغیر استحقاق کے ہمیں کلمہ عطا فرمایا, ایک پلڑے میں رکھ دیں, دوسرے پلڑے میں زمین آسمان کے خزانے رکھ دیں, یہ بھاری ہو جائے گا. ایک آدمی نے حضرت سے کہا, حضرت میں بہت غریب ہوں, میری مدد کیجیے. بھائی وہاں کوئی ٹرسٹ تو نہیں کھلا ہوا, اور اللہ کی محبت سیکھنے آنے. حضرت نے پیار سے سمجھایا, بھائی آپ کیسے غریب ہیں مجھے سمجھاؤ. حضرت یہ فرمایا, گردے کے ٹرانسپلانٹ میں کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ اس زمانے 5 لاکھ ہوتا تھا. کہا حضرت 5 لاکھ؟ فرمایا 10 لاکھ کے گردے تو بندھے ہوئے, ابھی میں دل ول کی تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا, آپ غریب کہاں ہوئے؟ اب حضرت کو دیکھ رہے ہیں. فرمایا کلمہ پڑھے رہے ہو؟ کہاں, کلمہ جتنی کوئی دولت لا سکتا ہے, تو اب امیر غریب کہاں ہوئے؟ فرمایا ہمارے دین میں غریب اسے کہتے ہیں جو کھرب پتی ہو, ملٹی نیشنل کمپنی کا چیئرمین ہو اور گناہ کر رہا ہے, یہ غریب ہے. ہمارے شریعت میں امیر کون ہے؟ ہمارے شریعت پہلا امیر ہے اشراف امتی حملت القرآن اور اصحاب اللیل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امت کے بڑے بیان کرنے والے نہیں فرمایا, امت کے بڑے ایم این اے سینیٹر ایم پی اے نہیں فرمایا, امت کے بڑے جلوس نکالنے والے نہیں فرمایا, امت کے بڑے چار چار فیکٹریوں کے مالک نہیں فرمایا, امت کے بڑے حافظ قرآن ہیں, یہ امت کے بڑے ہیں. اور امیر کون ہے جو فٹ پاتھ پر سو رہا ہے, ہر کام شریعت اور سنت کے مطابق کر رہا ہے, یہ امیر ہے. حضرت فرماتے تھے ساری دنیا کی جائیداد مل جائے, ساری دنیا کی جائیداد مل جائے, اگر اللہ نے ملے اس سے بڑا کوئی مسکین یتیم اور خسارے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. تو ہم آ رہے تھے جبل علی فری زون سے, رات کا 1 بج رہا تھا, اسٹاپ آیا ریڈ کلر, ہمارے دوستوں نے گاڑی روک دی, پیچھے اور بھی گاڑیاں تھیں. میں نے جان بوجھ کے کہا نکالنا بھائی 1 بجا, اس وقت اتنی رش نہیں ہوتی تھی یہ اس روڈ, اب تو ایسی رش ہے کہ لوگ روتے ہیں بےچارے, کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں. میں نے کہا بھائی آگے نکالنا گاڑی, کیا مسئلہ ہے اس میں؟ کہا شیخ, میں نے کہا شیخ کی کیا بات ہے, آپ نکالو گاڑی. کہا شیخ وہ فلش لگا ہوا ہے, 500 درہم کا مخالفہ لگ جائے گا. میں نے کیسے؟ کہا وہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, ہر سگنل پر کیمرے لگے ہوئے ہیں, ابھی نئے کیمرے فٹ ہو رہے ہیں وہاں, جو زوم کے ذریعے بتا دیں گے کہ سیٹ بیلٹ پہنا ہے یا نہیں پہنا ہے, 500 درہم مخالفہ. اگر بس میں اور ٹرین نہیں نکلی کوئی سو گیا, 200 روپے مخالفہ. جو زیبرا کراسنگ ہوتی ہے, کیا وہ زیبرا کراسنگ بولتے ہیں نا, پتا نہیں کیوں زیبرا بولتے ہیں, بہرحال اس پر اگر کوئی اس کے بغیر روڈ پار کر لیا 100 روپے جرمانہ. سود کا عذاب ہے یہ, لیکن ہمارا بیان میں انوار ان چیزوں سے واسطہ نہیں ہے, بس چمک دمک میں پاگل ہو جاتے ہیں ہم لوگ. تو میں نے ان دوستوں سے کہا دیکھو فلش کی وجہ سے آپ سگنل نہیں توڑ رہے ہو, یہ دو آیتیں اگر دل میں اتر جائیں نا, جس کے لیے اللہ والے ہمیں دین کی بات بتاتے ہیں. نمبر 1, علم یا علم بھی ان اللہ یرا, کیا انسان کو معلوم نہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ جیسے آج کل دفتروں میں پہلے ہوتے تھے کہ جو بھی پروڈکشن کا ہوتا تھا ڈائریکٹر وغیرہ, شیشہ لگا ہوا ہوتا تھا, کاریگر صاحب کی نظر وہاں ہے, ذرا مستیاں کر کے دیکھ. اب سی سی ٹی وی لگے ہوئے. دبئی میں ایک دوست نے کہا میں مر گیا ہوں, میرا پاسپورٹ میرے ارباب کے پاس ہے اور پیسے مجھے نہیں دے رہا 3 مہینوں سے, اور سگنیچر میری چلتی ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی بات یہ کہ مسئلے تو مفتی صاحب بتائیں گے, اگر مفتی صاحب بتاتے ہیں تو اپنی امانت سے لے کر آپ کیش کرا لو. ہنسنے لگا. میں نے کہا کیوں؟ کہا وہ بینک سے سیٹنگ اور ہمارے سے سیٹنگ ہے, جو ہم چیک لکھیں گے پہلے دکھائیں گے اس کو, لندن میں بیٹھا ہوا ہے 4 گھنٹوں کا فرق اور 24 گھنٹے ٹیپ ہو رہے ہیں اس کے کمپیوٹر کے ذریعے. کہا چیک دکھائیں گے, وہ کہے گا یس, پھر میں دستخط کرتا ہوں, پھر وہ بینک کو انسٹرکشن دیتے ہیں, پھر وہ چیک کیش ہوتا ہے. کیسے ڈرے ہوئے ہیں, اللہ سے ڈرتے ہیں ایسے؟ شادیوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, نامحرم کے ساتھ اپنی بیوی سے ملا رہے ہیں, دوپٹہ سر سے اترا ہوا ہے, بال عورتوں کا 70 ہے, 100 برس کی بوڑھی ہو جائے, چہرہ کھل جائے, نو پرابلم, بال ایک بھی نہیں دکھا سکتی. ابھی پچھلے دنوں خاتون نے پوچھا کہ دوپٹہ باری کو تو تنہائی میں نماز ہو جائے گی؟ ہم کیسے جواب دیں بھائی؟ تو مفتیوں کے کام ہے جو فتویٰ دینے میں جری ہو, دوزخ میں جانے کے لیے جری ہو جائے. آج تو منہ پھٹ بول دیتے ہیں سارا, ہمارے حضرت نے سختی کی ہوئی ہم پر. تو میرے دل میں آیا کہ اکیلے میں کیا مسئلہ ہے, لیکن جواب نہیں دیا, یا میں نے شاید ہاں کہہ دیا, مجھے بہرحال یاد نہیں ہے. پھر مجھے اچانک ڈر لگا، یہ میں نے کیا کہہ دیا؟ مفتی الیاس صاحب دامت برکاتہم کو فون کیا، انوار مفتی انوار الحق صاحب آپ نے کیا تھا نا شاید، جس نے بھی کیا بہرحال میں نے کیا شاید، تو فرمایا تنہائی بھی ہو تو بھی باریک دوپٹہ نہیں پہن سکتی، وہاں بھی تنہائی میں بھی، اور بڈھے ہو گئے اب جا کے پتا چلا، اور ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں باریک دوپٹہ محرم کے سامنے پہننا جائز نہیں ہے، سینہ سب نظر آ رہا ہے، سارا چہرہ سارا جسم نظر آ رہا ہے، کیونکہ ہمارے اوپر دماغ میں فیشن چڑھا ہوا ہے، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، اولاد الگ برباد ہو رہی ہے، اور جناب ہاف آستین ہاف سلیو گلا کھلا ہوا، گھر میں کیا ہے، گھر میں کیا بیٹے اور بیٹیاں نہیں ہیں؟ آپ جب آپ کو دیکھ کر آپ کی بیٹی آپ سے زیادہ دو قدم آگے نہیں بڑھ جائے گی؟ اللہ مجھ پر ہم سب پر فضل فرمائے کہ ہم قدم سوئے مرکت، اس طرف قبرستان ہے قریب میں، قدم سوئے مرکت نظر سوئے دنیا، کدھر کو جا رہا ہے، کدھر دیکھ رہا ہے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے کہاں جا رہے ہیں؟ قبرستان، ایک ایک سانس موت کے قریب کر رہی ہے، ہمیں موت سر پر کھڑی ہے پتہ ہی نہیں ہے، اور ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں۔ میرے پیارے شیخ فرماتے تھے قرآن پاک آیت دیکھ لو کہ ہمارا کوئی ولی نہیں سوائے وہ جو تقویٰ سے رہتے ہیں، دوسری آیت میں بھول گیا، وہ معاکم اینما کنتم، یہ دو آیتیں دل میں اترنی ہیں، تو جہاں بھی ہے میں تیرے ساتھ ہوں، ابا ساتھ میں کیا کرے گا، بیوی ساتھ میں، بھائی بتاؤ کھڑے ہو جاؤ، سپوز سوچیں آپ کہ یہ بیوی ہے، شوہر کہاں ہے بھائی؟ سبحان اللہ، ٹھیک دیکھ لیا آپ لوگوں نے، اور خواتین گھبرائیں نہیں، یہاں کوئی عورت نہیں آ سکتی، یہ تصور کرا رہے ہیں کہ یہ شوہر ہے اور یہ کنگلی بیوی ہے، اب شوہر جو ہے وہ، آپ ادھر آ جاؤ نا، یہاں اس طرف آؤ، ہاں شادی سے پہلے شادی کے بعد، تو اب سمجھو کہ یہ ہے کیا ہے یہ بیوی، نہیں بھائی شوہر ہے، آپ بھی گڑبڑ کر رہے ہو، یہ کنگلا سمجھو شوہر ہے بیچارہ 80 گرام کا، یہ سمجھو بیوی ہے، ٹھیک، اب دیکھ رہی ہے شوق ٹکاٹک دوسری لڑکی کو دیکھ رہا ہے، تو بیوی ہے تگڑی کیا کرے گی؟ ہاں اب کہاں سے طاقت آ گئی، بیوی نے جو ہے نا سیالکوٹ کا اصلی گھی کھایا ہوا ہے اور چیچا وطنی کی بھینس کا دودھ پیا ہوا ہے، اب اور اگر شوہر، اور پھر کیا ہوگا، شوہر کنگلا ہو ہے نا، نہیں اب شوہر کا تو ہو گیا نا، بیوی کنگلی ہو، ہاں شوہر تگڑا ہو اور بد نظری کر رہا ہے، تو بیوی کچھ بول سکتی ہے؟ نہیں، اللہ سے بڑی کوئی طاقت والا ہے، جب کوئی نام محرم کو دیکھتا ہے بیٹھ جائے تو اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوں گے کہ میرے جیسے جمال جیسے مالک کے ہوتے ہوئے یہ کمینہ دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھ کر آنکھوں کا زنا کر رہا ہے؟ قرآن پاک کی آیت کان میں نہیں آتی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کیا یہ صرف دکان کھولنے کے لیے، گھر کی کھولنے کے لیے قرآن پاک ہے، یا عمل کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے قرآن پاک ہے؟ جہیز میں ایسا قرآن پاک دیں گے کہ پتا نہیں کتنے کا مہنگا دیں گے، پوچھو بٹیا نے کبھی کھول کر پڑھا بھی ہے، چوما بھی ہے کبھی، مٹی لگی ہوئی ہوتی ہے کون پڑھے، اور شیکسپیئر کی وہ جناب سب چیزوں کا پتا ہوگا، اس کے باپ کا بھی پتا ہوگا، اس کے سسر کا بھی پتا ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتا نہیں؟ کہ اللہ کا نبی فرما رہے ہیں، ابھی پچھلے دن وہ حدیث پاک سنائی تھی، ایک صاحب نے توبہ کر لی، میں تو چلا گیا تھا، پھر اس کا میسج آیا کہ میں ڈر گیا سن کر، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا سب سے زیادہ پیارا اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ لاؤ بھائی، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے پیارا کام بن گیا نا، زیادہ پیارا تو بھی، سب سے زیادہ پیارا اور میرے نزدیک سب سے زیادہ برا اور قیامت کے دن مجھے سب سے زیادہ دور وہ ہوگا جس کے اخلاق برے ہوں گے۔ ماں باپ سے کیسے اخلاق ہیں فیصلہ کر لیں، بیوی سے کیسے اخلاق ہیں، ہمارے پاس یہاں ذہنی مریض نوجوان آتے ہیں، یہ جگہ خصوصاً یہ کمرہ بوڑھوں کے آنسوؤں سے تر ہے، اور بوڑھے کے علاوہ بھی والد ان کے آنسوؤں سے یہ جگہ تر ہے، پردہ کرا کر وہ یہ تخلیہ کرا کر پھر آنسو بہتے رہتے ہیں، اور یہ کان ماؤں کے آنسو سسکیوں سے یہ کان گونج رہے ہیں، اور بہو بیٹیوں کی سسکیوں سے کان گونج رہے ہیں، دل پر ضرب لگتی ہے، رو رہے ہیں، رو کیا ہوا، کیا وہ شوہر چہرے کی تعریف نہیں کرتا، کپڑے کی تعریف نہیں کرتا، کھانے کی تعریف نہیں کرتا، اور میں قریب بھی تیار ہو کر بیٹھوں دیکھتا نہیں ہے، لیپ ٹاپ پر بیٹھی ہوئی گندی فلم دکھ رہا ہے، اور مجھے کہہ رہا ہے تم بھی آ کر دیکھو، کیا تم بیوی کو سکھانا چاہتے ہو نالائق، اللہ نے حلال نعمت دی ہے حرام میں گھسا ہوا ہے، اور بھی کتنے واقعات ہیں، کیا ابھی آج بھی ایک واقعہ ہے، میں نے کہا بھائی لکھو اس کو، صبر کرو بھائی، ظالم میں کیا کرو گی آپ، چھوٹے بچے ہیں، صبر کرو آپ، ایک آدمی رات کو 2 بجے گھر آیا، بیوی سے کہا گھر خالی کر، کہ سرتاج کیا ہو گیا، 5 بچے ہیں، کہا میری اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی، اس لیے میں دوسری شادی کر رہا ہوں دوسری لڑکی سے، عمر دیکھو 50 اور پیسوں کے چکر میں 20 سال۔ تو بیوی رونے لگی کہ سرتاج انڈرسٹینڈنگ کی بات تھی تو اس وقت کرتے، چھوٹے چھوٹے 5 بچے، میں ہم کچھ نہیں جانتے، مجھے حضرت نے یہ سنایا تھا، میں نے حضرت کے سامنے بولنا تو بید بھی ہے، میں نے یہاں آ کر کہا تھا، یہاں تو خیر اس وقت یہ جگہ نہیں تھی، میں نے دوستوں سے کہا انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو 5 بچے ہیں، اگر انڈرسٹینڈنگ ہوتی تو 13.5 بچے تو ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ لیکن وہ کیونکہ شہوت چڑھ گئی نا، اور پتا دیا حدیث پاک بدعا لگ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے حکم کی نافرمانی کر دی، سردی کی رات تھی، پیدل گئی کتنے کلومیٹر طے کر کے، دروازہ کھٹکھٹایا، ابا نے دروازہ کھولا، پیچھے اماں بھی، دونوں بیٹی کو دیکھ کر بچوں کو دیکھ کر کیا سمجھیں گے، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، راستہ چھوڑ دیا۔ آہ نہ جائے گی میری رائے گاں، تجھ سے فریاد ہے رب جہاں، آہ اوپر چلی گئی، بچے بھی رو رہے ہیں، فالج گر گیا، پیشاب پخانہ کرنے لگا، ماری ایک کک زبردست طریقے سے، چھوڑ کے چلی گئی۔ اس کو پتا چلا بیوی کو، شوہر کے حقوق بھی تو پڑھتے ہیں نا ہم، تو وہ چلی گئی، جا کے شوہر کے پیر پکڑ لیے، میری غلطی کو معاف کر دیں، اپنے قدموں میں جگہ دے دیں، چیخیں مار کے رونے لگا کہ آج پتا چلا بیوی کیا نعمت ہے، سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے، نام محرم کے چکروں میں، ہر مہینہ طواف کرنا عمرہ کرنا آسان ہے، تہجد میں مزہ آتا ہے، ایک نظر کی حفاظت میں 1000 تہجد کا نور ملتا ہے، ایسے تھوڑی آسان ہے۔ مولوی فرحان الحمدللہ میرا بیٹا ہے، حضرت کا اجازت یافتہ بھی ہے ماشاءاللہ، اتوار کے دن یہ درس قرآن دیتے ہیں، پھر لوگوں کا تقاضا ہے تو یہاں پھر درس قرآن وہی کر لیتے ہیں، تو آپ کرسی لے دینا بھائی مولوی فرحان کے لیے، نیند آ رہی ہے، تکبر کا کل پڑھوں گا انشاءاللہ تعالی، وہ پہلے سے اتنے فون اور میسج آئے ہوئے ہیں، پھر مفتی فرحان صاحب کو کہاں سے بٹھائیں گے، ان کو یہاں کرسی لگا دیں اپنی جگہ پر، مائک دے دیں وہاں پر، ایک کرسی اور بھجوا دو مصباح کے لیے، ہوشیاری مت دکھانا، ابھی کہہ رہے تھے درد ہو رہا ہے گھٹنوں میں، جیڑیا ہوشیار مت بن انجینئر صاحب، دو بھائی، ارے سید صاحب آپ تو بیٹھے نا، وہ کرسی آ رہی ہے یہاں، الحمدللہ کرسی پہ جنگ نہیں ہوتی ماشاء اللہ، آپ ذرا نیڑے نیڑے آ جائیں گے تھوڑا، شاباش اچھے بچوں اور آ جاؤں، ہے ارکم کو جگہ دیں بھائی تھوڑا، یہاں تھوڑا آپ لوگ قریب آ جائیں، اور 6-7 لوگ جلدی جلدی اندر آ جائیں، باہر بیٹھے ہوئے لوگ، جزاک اللہ جزاک اللہ، اچھی اور تھوڑا قریب آ جائیں نا، جگہ بن جائے گی ماشاء اللہ، کیا حال ہے منہ، ٹھیک ہو، شاباش، اندر آ جائیں، شاباش، جزاک اللہ، آ جائیں اندر آ جائیں، کیا فواد خرید ماشاء اللہ، نثار مجھا ہے، شاباش ماشاء اللہ، دڑوں سے میسج پر، میرپور بٹوروں سے میسج پر میسج ہے، آج اپنے اسکول چلے گئے ماشاء اللہ، خوب کتابیں ہیں، سیڈیاں، اپنے پیسوں سے میموری کارڈ لے کر دے رہے ہیں، ابھی میسج آیا کہ میں اسکول اپنے چلا گیا، پھر وہاں سم کارڈ کیا بولتے ہیں میموری کارڈ نا، وہ دیے، کتابیں دیے، سب ٹیچروں نے اتنی محبت کی، حضرت کا مضمون بالکل ہے قرآن پاک حدیث پاک، لیکن لوگوں کی زیادہ نظر نہیں گئی وہاں، وہ جلسوں میں کہتے ہیں اب میں آپ کے اور ان کے مولوی کے فرحان کے بیچ میں دیوار نہیں بننا چاہتا، وہ دیوار یہاں کہاں ہوگی، دیوار تو بیچ میں ہو تو نا، چلو بھائی۔ مولانا مجیب الرحمان صاحب، ڈانٹ کا اثر ہوا نا، ہاں کل بڑا پرچہ بھجوایا، مولانا مجیب الرحمان صاحب اپنے گھر میں 6 لوگوں کو بیان سنوا رہے ہیں، یہ مائک موجود تھا، وہ اپنے گھر میں سن رہے تھے، میں نے کہا گھر قریب ہے، کس خوشی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں مولانا، وہاں یہاں آئیے، تو آج پرچہ لکھا ہے، ان 6 دوستوں کے ساتھ میں موجود ہوں، اور خواتین موجود ہیں، پھر آج ڈانٹتا ہوں، کل 12 لے آنا، بیٹا واسرا ہے دور، بیوی نے تو ڈانٹ بھی سنی تھی نا کل کی، ہاں جب سدھر گیا نا، چلو یاسین گل کہاں ہے بھائی، ہاں زور سے بتاؤ، آپ بیوی کی کس طرح پٹائی کرتے تھے، زنجیروں ڈنڈوں سے مارا کرتا تھا، جی ارے چھوڑو، آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، تو اس کی ہمارے پاس شکایت آ جائے گی، اتنا چھوڑو مت، دن میں 3-3 مرتبہ تو گھر جاتا ہے، ہاں لمبی لمبی چھوڑ رہے ہیں، اب بیوی کہتی ہے مجھے دعائیں دے کر کہتی ہے اللہ نے گدھے کو انسان بنا دیا، ابھی میں نے کہا یہاں بیوی کو بند گدھا نہیں کہنا چاہیے، شوہر کو سمجھایا نہیں ابھی تک، جب میں نے کہا تھا، ابھی بھی کہتی ہے گدھا، اچھا خوش خاموش رہتی ہے، ٹھیک ہے، بیوی کو آنٹ ٹکا کر نہیں دیکھا، شاید نہیں ہے ورنہ وہ بتاتا کہ بیوی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، دوسری عورتوں کو جب بھی دیکھا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھا. ابھی آئے گا ملنگ بابا پانچ منٹ میں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. درس سے پہلے ایک بات کل عرض کی تھی، وہ عرض کر دیتا ہوں کہ ہمارے سامنے قرآن پاک جس ترتیب سے موجود ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس ترتیب سے موجود نہیں تھا. اس وقت سب سے پہلے جیسا سب کو پتا ہے، سب سے پہلے جو آیت نازل ہوئی وہ اقرا بسم ربک الذی خلق تھی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو دوسرے کاتب وحی تھے، وحی لکھنے والے تھے، ان کو بتلاتے تھے کہ یہ آیت فلاں جگہ لگانی ہے اور یہ سورت فلاں جگہ لگانی ہے، یہ سب باتیں اور یہ آیت فلاں سورت میں لگانی ہے، یہ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے رہتے تھے. پھر بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جنگ یمامہ ہوئی، مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کے خلاف جب جنگ ہوئی تو اس میں بہت سے صحابہ شہید ہوئے جو کہ حافظ قرآن تھے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یہ معاملہ ہوا ہے، اتنے صحابہ شہید ہو گئے، تو میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ ہم قرآن پاک کی ترتیب سے ہم قرآن پاک کو لکھ دیں. چونکہ اس زمانے میں کاغذ اتنے ہوتے نہیں تھے تو ہڈیوں پر، کھجوروں کی شال پتوں پر اور ان چیزوں پر لکھا جاتا تھا قرآن مختلف جگہوں پر. تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو. تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ لیکن میرے دل میں یہی آ رہا ہے کہ اب یہی حق ہے اور آپ ایسے ہی کر لیں. بار بار کہتے رہے حتیٰ کہ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ میرا دل میں شرح صدر ہو گیا، میرا دل کھل گیا، میں اس پر راضی ہو گیا. پھر میں نے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے بتلایا یہ معاملہ ہے، تو انہوں نے بھی یہی بات کی حضرت زید بن حارث نے کہ میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. تو ان کے سامنے بھی بار بار یہی بات کہی گئی کہ اب یہی صحیح ہے، ہمارے دل میں یہی آ رہا ہے. حضرت زید بن حارث فرماتے ہیں میرے دل میں بھی یہ آ گیا کہ اب قرآن پاک کو لکھ دینا چاہیے. تو فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تم نوجوان ہو اور کاتب وحی ہو، ہمارے دل میں تمہارے لیے کوئی بدگمانی نہیں ہے، تم قرآن پاک کو جمع کرنا شروع کر دو. اس میں لمبی تفصیل ہے کس طرح انہوں نے جمع کیا. حضرت زید بن حارث فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کا جمع کرنا میرے اوپر اتنا مشکل تھا کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق مجھے یہ حکم دے دیتے کہ اس پہاڑ کو اس جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دو تو میرے لیے یہ آسان تھا بنسبت اس کے کہ میں قرآن پاک کو جمع کروں. لیکن جیسے ہم آج بھی سنتے ہیں بڑوں کی جب دعائیں ہوتی ہیں تو پھر کام اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں، تو پھر یہ قرآن پاک ہمارے تک اس طرح جمع ہوا. سب سے پہلی سورت جو اس قرآن پاک میں ہمارے سامنے ہے وہ ہے سورۃ البقرہ. یہ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدنی سورت وہ ہے جو مدینہ شریف میں نازل ہوئی اور مکی سورتیں وہ ہیں جو مکہ شریف میں نازل ہوئی. حالانکہ مکی سورت سے مراد وہ سورتیں ہیں جو سورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور مدنی سورت وہ سورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں، اور ہجرت کے بعد جو سب سے پہلے آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ سورۃ البقرہ کی ہی تھی. پھر تفسیروں میں سورۃ البقرہ کی بہت سے فضائل لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے مختصر عرض کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک بلندی ہے اور قرآن پاک کی بلندی سورۃ البقرہ ہے. اور حضور اسی حدیث میں فرمایا کہ اس کی ایک ایک آیت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ایک ایک آیت کو 80-80 فرشتے لے کر نازل ہوئے، اور فرمایا کہ اس میں ایک آیت ایسی ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے اور وہ آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ایک حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا. ایک حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین گھر اور ذلیل گھر وہ ہے جس میں قرآن پاک کی تلاوت نہ کی جائے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ 10 آیتیں پڑھ لے تو نہ اس کے گھر میں شیطان داخل ہوگا نہ اس کو کوئی چیز تکلیف پہنچا سکتی ہے. اور وہ 10 آیتیں سورۃ البقرہ کی ہی ہیں. پہلی 4 آیتیں جو پہلے صفحے پر موجود ہیں وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ تک, یہ 4 آیتیں پہلی 4 آیتیں, 5ویں 6ٹی اور 7ویں آیت, 4 آیتیں یہ ہو گئی. اس کے بعد 5ویں آیت آیت الکرسی ہے. پھر آیت الکرسی کے بعد جو دوسری آیت ہے لا اکراہ فی الدین, یہ 6ٹی آیت ہے. اور اس کے بعد جو آیت ہے اللہ ولی الذین آمنوا, یہ 7ویں آیت ہے. اور پھر 7 آیتیں یہ ہو گئی. اور آخری رکوع جو سورۃ بقرہ کا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, تو یہ 10 آیتیں ہو گئیں. جو ان کو پڑھے گا تو حضور نے فرمایا اس کو کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی. اس پر حضرت والا ہمارے پیارے شیخ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک غالباً خاتون کا خط آیا, اور انہوں نے لکھا کہ حضرت میں دعائے انس پڑھتی ہوں, مناجات مقبول پڑھتی ہوں, منزل پڑھتی ہوں, آیت الکرسی پڑھتی ہوں, اور یہ سب دعائیں پڑھتی ہوں, لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے گھر میں چوری ہوئی ہے, میرے شوہر کا لیپ ٹاپ چوری ہو گیا اور یہی چیز ہمارے چوری ہو گئی, ایسا کیوں ہوا؟ حضرت والا نے فرمایا کہ ان دعاؤں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی تکلیفوں سے بچا لیں گے. فرمایا اگر اس سے مراد یہ ہوتا کہ کوئی بھی تکلیف نہیں آئے گی تو اس سے بظاہر مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جتنے انبیاء گزرے انہوں نے کوئی دعائیں نہیں پڑھی, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعا نہیں پڑھی, پھر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کوئی دعائیں نہیں پڑھی, کیونکہ سب کو تکلیفیں آئیں اور بہت زیادہ تکلیفیں بھی آئیں, سب معاملات ہوئے. تو فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی تکلیفوں سے بچا لیتے ہیں اس کو. پھر ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ کل رات میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا سورۃ البقرہ کی, تو جانور بدکنے لگا, میں نے تلاوت روک دی. دوسری دفعہ دوبارہ ایسا ہوا, میں نے تلاوت شروع کی, دوبارہ جانور بدکنے لگا. پھر تیسری دفعہ ایسا معاملہ ہوا, تو حضور جب تیسری دفعہ معاملہ ہوا تو مجھے ڈر لگا کہیں جانور کے پاؤں کے نیچے میرا بیٹا نہ آ جائے, تو میں تلاوت روک دی. پھر میں نے جب اوپر دیکھا تو اوپر کی طرف ایک نور آسمان کی طرف جا رہا تھا جس میں روشنیاں بھری ہوئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سننے کے لیے یہاں جمع ہو گئے تھے, اگر تم فجر تک پڑھتے تو لوگ بھی اس کو دیکھ لیتے. اسی طرح ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ فلاں صحابی کا گھر رات کو بہت روشن تھا. حضور نے فرمایا غالباً یہ سورۃ البقرہ پڑھ رہے ہوں گے. تو صبح ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں سورۃ البقرہ پڑھ رہا تھا. ہو سکتا ہے بعضوں کے ذہن میں ہو کہ ہم بھی تلاوت کرتے ہیں تو ایسا ہمارے ساتھ کیوں معاملہ نہیں ہوتا, تو اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ تلاوت قرآن پاک کی تلاوت کریں گے لیکن وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا, یعنی صرف زبان پر ہوگا, دل پر قرآن پاک نہیں ہوگا. تو فرمایا اس لیے یہ باتیں ہمیں نظر نہیں آتی ہیں. پھر ایک اور حدیث شریف کل جو نہیں سنائی تھی ابھی اچانک آج صبح ذہن میں آئی کہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ غزوہ حنین ہو رہا تھا, صحابہ کچھ پریشان دکھائی دیے, کچھ سست پڑنے لگ گئے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اصحاب سورۃ البقرہ, اے وہ لوگوں جو سورۃ البقرہ کے یاد کرنے والے ہیں. اسی طرح غزوہ یمامہ جو مسلمہ کذاب کے خلاف ہوئی تھی اس میں بھی یہ صحابہ کچھ سست پڑنے لگ گئے, تو ایک صحابی نے یہی آواز لگائی یا اصحاب سورۃ البقرہ, اے وہ لوگ جن پر سورۃ البقرہ نازل ہوئی تھی. سورۃ البقرہ, بقرہ کا معنی گائے کے آتے ہیں. اس سورت کے ایک رکوع میں ایک واقعہ مذکور ہے, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں واقعہ ہوا تھا جس میں گائے کا تذکرہ موجود ہے, اسی نسبت سے سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم. اس کا ترجمہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے استاد ہی ترجمہ کرتے تھے, جو حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کے خلیفہ بھی ہیں مولانا عالم صاحب دامت برکاتہم, وہ اس کا ترجمہ فرماتے تھے اللہ اعلم بمرادہ, کہ اس کا ترجمہ اور اس کا معنی اللہ تعالیٰ کو ہی پتا ہے. اس کا کوئی بعض لوگ اس کے مطلب ڈھونڈنے کی فکر میں لگ جاتے ہیں, تو علماء فرماتے ہیں کہ الف لام میم سے کیا مراد ہے. بعض علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پتا ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی اس کا مطلب نہیں پتا. لیکن دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے بطور راز کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے معنی بتا دیے تھے. اس کے علاوہ اس معنی کی فکر میں نہیں پڑھنا چاہیے. پھر اس درس کے بعد حضرت والد صاحب نے فرمایا یہ ان لوگوں پر رد ہے جو کہتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھنے کا کیا فائدہ, پہلے مطلب سمجھو, ترجمہ سمجھو, پھر قرآن پاک پڑھو. تو فرمایا جو یہ لوگ کہتے ہیں تو ان کو یہ آیت پڑھنی نہیں چاہیے, الف لام میم کاف ہا یا عین صاد حم میم یاسین, جتنے جملے ہیں ان سب کو حروف مقطعات کہتے ہیں.
یہ بھی ہے نا کہ اگر قرآن پاک سمجھ کے پڑھو تو پھر مدرسے سب بند کر دو پورے دنیا سے حفظ کے, بچے تو ترجمہ نہیں سمجھتے. جاہل لوگ علماء کی صحبت نہیں اٹھاتے, عالم نہیں بنے, کوئی لیکچر دے رہا ہے, کوئی جناب انجینئر صاحب, کوئی ان کا کیا واسطہ قرآن پاک کی تفسیر سے. 24 برس سے یہ غلام حضرت والا کے ساتھ رہا, 22 سال, پھر 2 برس مرزا میر صاحب سے, مجھے درس قرآن کی اجازت نہیں ہے. کتنے علوم چاہیے اس کے لیے, جو پی ایچ ڈی کیا جناب قرآن پاک کا درس دو, اور کیسے کیسے باتیں غلط غلط کر کے برین واش کر رہے ہیں لوگوں کا. وہ بڑے بہت رش ہوتا ہے درس قرآن. یہ تو میرا بیٹا ہی ہے نا, مجھے پڑھائے رات کو, ہم تو یہ جب تک سوتا نہیں ہے جب تک مجھ سے نہ ملیں. میں کروں درس قرآن فوراً خلافت منسوخ ہو جائے گی. بھائی تیرا کیا واسطہ, 15 برس پڑھ جا کے مدرسے میں, جس کو دیکھو انجینئر صاحب, بزنس مین صاحب, ڈاکٹر صاحب اور جناب بیرسٹر صاحب سب درس قرآن دے رہے ہیں. تم نے بھائی عالم بنے, چلو تم قرآن پاک کے ایک ترجمے کا گرامر سے مطلب کر کے ہمیں بتاؤ, گرامر بھی آتی نہیں ہے, اور کیا 18 سال پڑھنے کی کیا ضرورت ہے جگہ. اگر قرآن پاک سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے, سارے دنیا کے بچوں کے مدرسے بند کر دو, یہ جا کے عالم بنے 20 سال, پھر جا کے ترجمے سمجھیں, اس کے بعد 80 سال کی عمر میں قرآن پاک آ کے حفظ کرنا. حضرت شاہ ابرالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو یہ جملہ کہتا ہے یا جاہل ہے یا بددین ہے. کسی عالم اور مفتی سے پوچھو, سب عالم دنیا کے غلط. یہ تو ایسا ہی ہے جیسے سب ڈاکٹر غلط, فارماسیوٹیکل کمپنیاں غلط, اور جناب سب ہاسپٹلز غلط. فرمایا ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرو گے. جو یہ کہتا ہے کہ علماء کے پاس کیوں جائیں, مفتی کے پاس کیوں جائیں, یہ سب مولویوں کی باتیں, ایمان ان کا ختم ہو جاتا ہے ایک دن. بس جس نے زیادہ اچھی تقریر کر لی بس وہ, پوچھو تو صحیح کہاں سے لائے ترجمہ آپ, یہ تفسیر کہاں سے لائے, کون سی کتاب سے آپ نے تفسیر نکالی, اور اس تفسیر کا جا کر پوچھو مفتی اعظم سے, کیا سارے دنیا کے دارالعلوم کو لکھو کہ یہ تفسیر صحیح ہے. پتا چلے گا عالم بھی نہیں تھا, لغت کی انسائکلوپیڈیا کے مدد سے ترجمہ لکھا ہے, اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں گستاخی, صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے شان میں گستاخی. لیکچر دینے کے بعد سب جمع ہوتے ہیں, ہاں بھائی آپ کے خیال میں اس کا مطلب کیا ہے, جس کے ووٹ زیادہ ہیں نعوذ باللہ قرآن کا ترجمہ وہ ہو گیا. مجھے بیچ میں نہیں بولنا چاہیے لیکن کیونکہ یہ بہت سے ملکوں میں, کتنے ملکوں میں سنا جا رہا ہے, 13 ممالک میں, اور نئے لوگ بھی جڑتے ہیں, پھر کانفرنس کال کے ذریعے 200 کبھی 80 180 وہ الگ سنتے ہیں. تو پھر میں جب بھی یہ موقع آتا ہے ضرور بولتا ہوں. بھائی تم جا کے انجینئرنگ کرو نا, تمہارا کیا واسطہ ان چیزوں سے بھائی. لیکن عوام بس جناب وہ درس قرآن ہے, چلو بھائی درس قرآن, پوچھو تو صحیح مفتی اعظم سے, صحیح جگہ جا رہے ہیں غلط جگہ جا رہے ہیں. جی یہاں میں جوش کو دبا نہیں سکا, ورنہ میں نہیں بولتا بیچ میں. میں خوش ہو گیا کہ آپ تفصیل بتائیں گے, آپ نے ادھورا چھوڑ دیا, میں نے پورا کر دیا. آخر میں بھول جاتا, پھر گھر سے فون کرتا سب کو, خبردار.
پھر الف لام میم کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا ہمارا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں اس سے پڑھنے سے نیکیاں مل جاتی ہیں. الف لام میم بعض علماء فرماتے اس سے پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں, الف لام میم. لیکن بعض حضرات فرماتے ہیں اس کے پڑھنے سے 90 نیکیاں ملتی ہیں, کیونکہ الف الف لام فا الف, پھر لام لام الف میم لام, پھر میم میم یا میم میم, تو 90 نیکیاں پڑھنے سے مل گئیں, اور قیامت کے دن ایک ایک نیکی سے جنت کا انشاءاللہ فیصلہ ہو جائے گا. تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. ہدل للمتقین, ہدایت ہے متقین کے لیے, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. ذالک سے ویسے عربی گرامر میں ذالک دور کے لیے آتا ہے کہ وہ, لیکن اور ہذا یہ اور ذالک وہ, لیکن صاحب تفسیر ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہاں پر ذالک سے مراد ہذا ہی ہے کہ ہذا الکتاب لا ریب فیہ, اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. بعض فضل فرماتے ہیں کہ ذالک سے مراد قرآن پاک کا وہ حصہ ہے جو سورۃ البقرہ کے نازل ہونے سے پہلے, اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے پہلے جو کلام اتر چکا تھا, نازل ہو چکا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر, وہ مراد ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. پھر فرمایا کہ کسی چیز میں جو شک ہوتا ہے وہ عام طور پر 2 وجہوں سے ہوتا ہے. نمبر 1, اس کلام میں ہی کمی ہو, اس کلام میں ہی نقص ہو, اس کلام میں ہی غلطیاں ہوں, تو لوگوں کو شک و شبہ ہوگا. اور بعض فرماتے ہیں لیکن بعض مرتبہ شک اس وجہ سے ہوتا ہے کہ کلام میں کوئی کمی نہیں ہوتی. کلام میں کوئی کمی نہیں ہوتی بلکہ جو سامنے سننے والا آدمی ہے اس کے ذہن میں خرابی ہوتی ہے, اس کے ذہن میں فطور ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو شک ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے اس کلام میں کوئی شک نہیں ہے, جس کو شک ہے تو اس کے ذہن کی خرابی ہے. اور فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا کلام اترا ہے, اس کلام اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ دوسرے رکوع میں ہی سورۃ بقرہ کے تیسرے رکوع میں ہی آتا ہے کہ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, کہ اگر تمہیں کچھ شک ہے کہ ہم نے ہمارے رسول پر نہیں اترا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اس کے مثل ایک سورت لے کر آ جاؤ. ایک جگہ فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ, تم اس جیسی دس آیتیں لے کر آ جاؤ. اور ایک جگہ لکھا ہے تم اس جیسی ایک آیت لے کر آ جاؤ, اس قرآن پاک جیسی, چاہے ساری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں تم سب کے سب جمع ہو جاؤ لیکن تم قرآن پاک جیسی ایک آیت بھی نہیں لا سکتے. ایک صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ وہ شاعر تھے, تو انہوں نے کہا کہ میں کوشش, کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ جس اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھیجا اس زمانے میں جس چیز کا سب سے زیادہ عروج ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس نبی کو وہی معجزہ عطا فرماتے ہیں. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو سب سے بڑی جو چیز تھی وہ جادو تھا, اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ ایسا دیا جس کی ظاہری شکل جادو کی سی تھی, جادو نہیں تھا لیکن ظاہری شکل جادو کی سی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت اور بلاغت کا دور تھا, تو اللہ تعالیٰ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دیا, خاص معجزہ, ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاص معجزہ ہے وہ قرآن پاک ہے, اس جیسی کوئی ایک آیت نہیں لا سکتا. تو اس آدمی جو شاعر تھا اس نے کہا میں کوشش کرتا ہوں, اس نے ایک جملہ لکھا, کفار بڑے خوش ہو گئے کہ یہ قرآن پاک کی ٹکر پہ آ گیا ہے, اذا زلزلت الارض زلزال, اور بڑے خوش ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی اذا زلزلت الارض زلزالہا, اس ہا ضمیر کا اضافہ کر لیا. وہ چونکہ عرب تھے, فصحا تھے, بلغا تھے, وہ سمجھ سکتے ہیں اس میں کیا خاص بات تھی, اس نے اپنا کلام پھاڑ دیا کہ اس کلام کے اس قرآن کے سامنے میرے اس کلام کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے. تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. ہدل للمتقین, ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے. کوئی کہہ سکتا ہے معلوم ہوا کہ قرآن پاک, قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ قرآن متقی کے لیے ہدایت ہے, ہمارے لیے ہدایت نہیں ہے؟ فرمایا نہیں, قرآن میں ہی آتا ہے ہدل للناس, کہ یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے, حتیٰ کہ کافروں کے لیے بھی ہدایت ہے, کیونکہ ناس میں ناس کا ترجمہ ہے لوگ, تو اس میں کافر بھی شامل ہو گئے. یہ قرآن سب کے لیے ہدایت ہے. یہاں ہدایت سے مراد وہ خاص ہدایت ہے جو آخرت میں ذریعہ نجات بن جائے, تو وہ اسے متقین کے لیے ہے. ویسے قرآن ہر ایک کے لیے ہدایت ہے لیکن یہاں ہدایت سے مراد ایک خاص ہدایت ہے جو آخرت میں ان کے لیے ذریعہ نجات بن جائے. متقی کسے کہتے ہیں؟ تفسیروں میں لکھا ہے متقی اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائے جو اس کو آخرت میں نقصان دے ہو. ہر وہ چیز آخرت میں نقصان دے ہو, مرنے کے بعد اس کے لیے نقصان دے ہو, جو اپنے آپ کو اس سے بچاتا ہے وہ متقی ہے. پھر فرمایا متقین کے تین درجے ہیں, سب سے ادنا درجہ, کم درجے کا متقی, نمبر دو درمیانے درجے کا متقی, اور نمبر تین اعلیٰ درجے کا متقی. سب سے ادنا کم درجے کا متقی وہ ہے جو اپنے آپ کو شرک سے بچاتا ہے. جس نے اپنے آپ کو شرک سے بچا لیا وہ متقی ہے, لیکن ادنا درجے کا متقی ہے. شرک میں قبر والے سے مانگنا, سجدہ کرنا, اس کے نام پر جانور ذبح کرنا کہ میں فلاں کے نام پر جانور قربان کرتا ہوں, ایک ہے اس کا ثواب پہنچانا کہ میں جانور قربان کرتا ہوں اور اس کا ثواب اپنے ابا کو پہنچاتا ہوں, اپنے دادا کو پہنچاتا ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پہنچاتا ہوں, یہ ثواب پہنچانا ہے. شرک یہ ہے کہ میں فلاں بزرگ کے نام پر اس کو قربان کرتا ہوں, اللہ کے نام پر قربان نہیں کرتا, بزرگ کے نام پہ قربان کرتا ہوں, فلاں بت کے نام پہ قربان کرتا ہوں جیسے کفار کرتے تھے, یہ شرک ہے. قبر سے والے سے مانگ رہا ہے, چادریں چڑھا رہا ہے, اس سے اسی طرح بزرگوں سے مانگا نہیں جاتا, ان سے دعائیں کرائی جاتی ہیں. تو ادنا درجے کا تقوی یہ ہے کہ اپنے آپ کو شرک سے بچا لے. درمیانے درجے کا تقوی وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے. جو گناہ سے بچ گیا اپنے آپ کو بچا لے, یہ بھی متقی ہے لیکن درمیانے درجے کا. اور اعلیٰ درجے کا متقی وہ ہے جو اپنے آپ کو شبہ گناہ سے بھی بچا لے. وہ حرام میں وہ جائز چیزوں کو اس لیے چھوڑ دے کہ ان جائز میں عمل جائز پر عمل کر کے میں حرام میں نہ چلے جاؤں. پھر اس پر کچھ حدیثیں لکھی ہیں, کچھ مفسرین کے اقوال لکھے ہوئے ہیں. ایک حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حلال ظاہر ہے حرام ظاہر ہے اور ان کے درمیان کچھ امور متشابہ ہیں مشتبہ امور ہیں. فرمایا جس نے اپنے آپ کو ان مشتبہ چیزوں سے بچا لیا تو اس نے اپنے آپ کو اس سے اپنے دین کو محفوظ کر لیا, اور جو ان مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا قریب ہے کہ وہ حرام میں مبتلا ہو جائے. بھی فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو ایک آدمی ہے, وہ میں تو تفصیل کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ وہ چراگاہ جس میں جانور کو لے جانا منع ہے وہ اس چراگاہ کے قریب اپنے اگر جانور کو چراتا ہے اور وہاں پر منع کیا گیا جانوروں کو چرانا نہیں ہے تو قریب ہے کہ اس کا جانور اس ممنوع چراگاہ میں نہ چلے جائے. تو فرمایا جو ان کے مشتبہ چیزوں سے بچتا ہے وہ سب سے بڑا متقی ہے. پھر ایک اور مفسر کا قول ہے, وہ فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ متقی وہ ہے جو اپنے آپ کو مشتبہ چیزوں سے بچا کر اور حرام سے بچا کر اور مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو مشتبہ چیزوں سے بچ جائے کہیں وہ حرام میں مبتلا نہ ہو جائے. اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دا ما یریبو کا الا ما لا یریبو کا, کہ ان چیزوں کو چھوڑ دو جو تجھے شک میں ڈالتی ہیں اور اس چیز کی طرف چلے جاؤ جو تجھے شک میں نہیں ڈالتی. جس کی آسان مثال جو حضرت والد صاحب نام کا تم دیتے ہیں کہ اگر ایک پیال ایک برتن ہے جس میں پانی ہے 99 سچے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں صحیح پانی ہے کوئی خرابی نہیں ہے, ایک جھوٹا آدمی اگر کہتا ہے کہ شاید اس میں پیشاب ہے شاید یہ نالی کا پانی ہے, فرمایا عقل مند آدمی نہیں پیے گا. تو فرمایا یہی بات مشتبہ چیزوں میں کہ مشتبہ چیزوں میں بھی نہیں پڑنا چاہیے. ہدل للمتقین, اب متقین کی صفات کیا ہیں, متقی کسے کہتے ہیں؟ قرآن پاک میں جگہ جگہ مختلف اندازوں سے متقین کی تفسیریں بھری ہوئی ہیں, آیتوں میں موجود ہیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء الگ لکھا ہوا ہے, عباد الرحمن میں الگ لکھا ہوا ہے, مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں کی نشانیاں بیان کی ہیں. اور یہاں پر جو نشانی بیان کی ہے الذین یؤمنون بالغیب, جو ایمان لاتے ہیں غیب پر بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ, اور نماز کو قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ, جو بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. ایمان کہتے ہیں کہ جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کی ہے محض حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کر کے ان باتوں کو مان لینا یہ ایمان ہے. اور غیب کہتے ہیں جن باتوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی اور ان کا ادراک ہماری عقل نہیں کر سکتی ہمارے حواس نہیں کر سکتے ان کو غیب کہتے ہیں. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خبر دی دوزخ کی خبر دی مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا اس کی خبر
آخری نبی کی خبر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور قرآن پاک میں بھی ہے
اور اپنے آخری نبی ہونے کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی. اور ولکن رسول اللہ و خاتم النبی جن اور انا نبی یوں لا نبی یا بادی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ میں نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور اس کے بعد ایک اور آیت جو کل انشاءاللہ اگلے اتوار کو ہوگی اس میں بھی حضرت والا میں نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے خود حضرت والا کی مجلس میں ہی سنی کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, اس میں بھی ختم نبوت کی دلیل ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کی. ابھی میں اس کا ترجمہ نہیں کر رہا کیونکہ ترجمہ الحمدللہ پورا یاد کر کے بیان کیا جاتا ہے کہیں اس میں غلطی نہ ہو جائے, تو ابھی میں اس کا ترجمہ نہیں کر رہا صرف مفہوم کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا جو اور آپ سے پہلوں پر نازل ہوا. حضرت والا نے فرمایا اگر حضور کے بعد کوئی نبی ہوتے تو اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے اور جو آپ کے بعد جن لوگوں پر جو نازل ہوئی کتابیں ان پر بھی جو ایمان لائے گا وہ بھی متقی ہے. لیکن فرمایا صرف بما انزل الیک, جو آپ پر نازل کیا گیا, وما انزل من قبلک, اور جو آپ سے پہلوں پر نازل کیا گیا. تو الذین یؤمنون بالغیب, تو غیب ان چیزوں کو کہتے ہیں. اب ہمیں جنت ہم نے دیکھی نہیں دوزخ ہم نے دیکھی نہیں مرنے کے بعد زندہ ہوں گے یا نہ ہوں گے یہ چیز ہم نے دیکھی نہیں ہے, لیکن پورے قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے ثابت کر کے دکھایا ہے کہ ہم مرنے کے بعد کیسے زندہ کریں گے. کیونکہ کفار مکہ کا جو ایک خاص عقیدہ تھا وہ یہی تھا کہ مرنے کے بعد زندہ کیسے ہوں گے, تو اللہ تعالیٰ نے اسی عقیدے کو بار بار مختلف انداز سے بیان کیا کہ مرنے کے بعد کیسے زندہ کیا جائے گا. الذین یؤمنون بالغیب, حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب آسان درجے میں دامت برکاتہم آسان درجے میں فرماتے ہیں جو بن دیکھے چیزوں پر ایمان لاتے ہیں کیونکہ دنیا دار الامتحان ہے. فرمایا اگر سب چیزیں یہاں سامنے آ جائیں اور کوئی محفوظ ہو جائے کوئی اپنے آپ کو بچا لے تو یہ غیب نہیں رہا بلکہ عالم شہادت ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے بغیر دیکھے امتحان کے دار الامتحان میں بھیج دیا کہ چیزیں سامنے موجود نہیں ہیں، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہم نے تم کو قرآن میں سب کچھ بتا دیا. فرمایا سوال بھی بتا چل گیا، جواب بھی پتا چل گیا، اور فرمایا والد صاحب نے فرمایا یہ ایسا امتحان ہے، ایسا دارالامتحان ہے جس میں نقل کی بھی اجازت ہے، کہ نقل بھی کر سکتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کر لیں، نقل کی بھی اجازت ہے. تو اب بن دیکھے چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھی چیزوں پر، یعنی غیب پر ایمان لاتے ہیں، جن کا ان باتوں پر ایمان لاتے ہیں جن کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دی ہے. ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں. فرمایا کہ یہاں سے مراد متقین سے مراد، جو متقین کی جو صفت ہے کہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اس سے مراد سے نماز کا پڑھنا نہیں ہے، بلکہ نماز کو اس کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، ان تمام چیزوں کے ساتھ ادا کرنا، یہ متقی ہے. لیکن فرمایا سے نماز پڑھ لی ہے، پتہ ہی نہیں ہے فرائض کیا ہیں. کم از کم ہر انسان کو نماز میں فرائض کیا ہیں، نماز میں واجبات کیا ہیں، یہ دو چیزیں کم از کم لازمی یاد ہونی چاہیے اور پتہ ہونی چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہاں سجدہ صاف ہے کہاں نہیں ہے. بعض لوگ سجدہ صاف کی ضرورت نہیں ہوتی اور سجدہ صاف کر لیتے ہیں، یا بعض ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ سجدہ صاف کرنے سے بھی نماز نہیں ہوگی، وہ سجدہ صاف کرتے سمجھتے ہماری نماز ہو گئی. تو ان چیزوں کا معلوم ہونا ضروری ہے. پھر سنتیں، حضرت والا ہمارے پیارے شیخ نے 51 سنتیں لکھی ہیں نماز کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت، اور سب پر ہمارا انشاءاللہ عمل ہوگا، صرف پتا نہیں ہے، تقریباً 90% سب پہ عمل ہوگا. کچھ سنتیں ایسی ہیں جن پر ہمارا ہو سکتا ہے عمل نہ ہو، ورنہ ہر سنت پہ ہمارا عمل ہوگا. اب نماز کے واجبات کیسے رہ جاتے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں جلدی ہے، لیکن بعض علاقے کے لوگ ایسے ہیں، ان میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ جب رکوع میں جاتے ہیں، اس کے بعد رکوع سے جب اٹھتے ہیں تو سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے، اس کو تعدیل ارکان کہتے ہیں. بالکل یوں سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے. بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، رکوع میں گئے، اتنا کھڑے ہو کر فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں. یہ مسئلہ جو بتایا جا رہا ہے عام ہے، اگر کسی کا عذر ہو تو یہ مسئلہ اس کے لیے نہیں ہے، وہ الگ اپنے مسئلہ پوچھ لیں. تو پورا سیدھا کھڑا نہیں ہوتے، سیدھا سجدے میں چلے جاتے ہیں. اسی طرح دو سجدوں کے درمیان اس طرح سیدھا بیٹھنا واجب ہے، اور ہم اگر کوئی اس طرح نہیں بیٹھتا بلکہ سجدے میں گیا، پورا نہیں بیٹھا، دوبارہ سجدے میں چلے گیا، واجب رہ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے نماز پڑھ کر، حضور نے فرمایا قم فصلی فانک لم تصلی، کھڑے ہو جاؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے، دوبارہ نماز پڑھو. وہ تشریف وہ صحابی گئے نماز پڑھ کے دوبارہ آ گئے، دوبارہ حضور نے یہی فرمایا، دوبارہ تیسری دفعہ نماز پڑھی، پھر حضور نے یہی فرمایا. تو ان صحابی نے کہا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی بتلا دیجئے کہ نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر رکن کو اعتدال سے صحیح طریقے سے ادا کرو، یہ نماز ہے. تو فرمایا ہم سمجھتے ہیں ہم نے بہت سی نماز پڑھ لی لیکن نماز ہوتی نہیں ہے. پھر اس کی تفصیل ہے، اب کسی کا مسئلہ ہو تو پوچھ لے بعد میں کہ ہم نے ایسی نمازیں پڑھ لی، ہمارا کیا حکم ہے. پھر بھی آسانی ہے، لیکن آئندہ کے لیے احتیاط ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، تو نماز کے جتنے ارکان ہیں، جتنے شرائط ہیں، پھر صحیح طریقے سے وضو کر کے نماز پڑھنا، یہ متقی ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متقین کی تو بہت سی، اللہ تعالیٰ نے تو بہت سی عبادتیں فرض کی ہیں، لیکن یہاں بس صرف دو عبادتوں کا ذکر ہے، ایک نماز کا اور ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، بقیہ عبادتوں کی کیا ضرورت نہیں ہے. تو فرمایا عبادت دو طریقے کی ہوتی ہیں، ایک بدنی عبادت اور دوسرا مالی عبادت. بدنی عبادت میں جو سب سے افضل ہے یعنی نماز پڑھنا، اس کو ذکر کر دیا گیا، اور مالی عبادت میں سے مالی عبادت ہے ہی ایک، اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا، اس کا بھی ذکر کر دیا گیا. تو وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر معارف القرآن میں فرماتے ہیں کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو یہ تمہارا مال نہیں ہے، بلکہ ہم نے تم کو دیا ہے، اس میں سے تمہیں خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. جس طرح کوئی ابا اپنے بیٹے سے کہ بیٹا اس فلاں جگہ پہ خرچہ کرو، ایک کہتا ہے کہ جو میں نے تجھے پیسہ دیا ہے اس میں سے خرچہ کرو، تو بیٹے کو کیا یہ کہنا چاہیے میں تو خرچ نہیں کروں گا، بلکہ ابا کا مال تھا جو ابا کہہ رہے ہیں وہیں خرچ کر لیا، تو یہ مال تمہارا نہیں ہے، ہم نے تمہیں مال دیا ہے، ہم ہی تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ مال خرچ کرو. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر لکھا جان دی بھی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ ادا نہ ہوا. جب اللہ کے راستے میں جان خرچ کر رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے جان دی ہوئی ہے. پھر فرمایا پورے مال کو خرچ نہیں کرنا ہے. مما ينفقون، ہم نے تمہیں جو بہت سا مال دیا ہے اس میں سے تھوڑا سا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، پورا مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
ماشاءاللہ.
ایک بات شروع میں رہ گئی تھی، واضح کر دیتا ہوں کہ سورۃ الفاتحہ کے آخر میں جو دعا مانگی گئی تھی وہ اہدنا الصراط المستقیم تھا، کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دیجئے. تو یہ سیدھا راستہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ذالک الکتاب، جس کا جواب ہے کہ پورا قرآن یہ سیدھا راستہ ہے. پورے قرآن پہ عمل کرو گے تو صراط مستقیم تمہیں حاصل ہو جائے گا. اور پھر جیسے حضرت والد صاحب نے شروع میں بتا دیا جو باب مجاز کرنی تھی، کہ کوئی کہے اچھا قرآن سیدھا راستہ ہے نا، تو حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ ہم حدیثوں پہ عمل نہیں کرتے، ہماری بات ثابت ہو گئی، نعوذ باللہ حدیثوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو قرآن میں ہی ہے وما آتاکم الرسول فخذو وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس بات جو تمہیں رسول دے اس کو لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. اطیع اللہ اطیع الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو. آخر میں دوبارہ ترجمہ عرض کرتا ہوں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھی چیزوں پر، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے.
جزاک اللہ. جس کا بھی درس قرآن سننا ہو یا بیان سننا ہو، پہلے مفتی اعظم سے اور مفتی صاحبان سے پوچھ لیں، ہم گمراہی کی طرف تو نہیں جا رہے. جب مفتی صاحب فرما دیں ان کو کیا فائدہ، وہ تو چاہتے ہیں کہ علماء اور مفتی کے ہر ایک دین کا کام کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حدود میں رہ کر. ایک باپ کہے، ایک دوست کہے کہ یہ آپ کے لیے 10,000 روپے ہدیہ، وہ 250 روپے ان کو دے دو گے، کیوں؟ تو لاکھ میں سے 2,500 زکات ہے، 97.5 پہ نظر نہیں. اور مفتی صاحب نے بھی، مولانا فرحان میاں نے کہا کہ سجدہ صاحب کا پتہ نہیں ہے. اس پر ایک بات یاد آئی، ایک اللہ والے گاؤں میں گئے کسی، تو وہاں پر کسی نے مسجد پہ قبضہ کیا ہوا تھا جعلی آدمی نے، تو سجدہ صاحب کیا انہوں نے عشاء میں، تو مفتی صاحب پریشان ہو گئے کہ ظاہر میں تو کچھ پتا نہیں چلا. اللہ والے نے کہا، اس سے پوچھا، بھائی آپ نے سجدہ صاحب کیوں کیا؟ جعلی آدمی تھا، مسجد میں قبضہ کیا، کچھ نہیں، دوسری رکعت میں ذرا پھسکی نکل گئی تھی، لے بھائی، اور نماز بھی پڑھا دی سب کو. اسی طرح ایک صاحب نے مسجد میں قبضہ کیا ہوا تھا، انہوں نے آواز کے ساتھ ہوا کھل گئی، پوری نماز پڑھا دی. آخر میں ایک بلوچ کھڑا ہوا تھا نماز میں، تھا وہ کھڑا ہو گیا، کہا واڑے استاد، پنچر ٹائر پہ گاڑی منزل مقصود پہ پہنچا دی. یہ تو ہم لوگوں کا حال ہے، اللہ معاف فرمائے پروردگار. تو جو جتنی تڑپ رکھے گا اللہ اس کی مدد فرمائیں گے. ایک حضرت تھانوی رحمتہ اللہ نے ایک جگہ بیان کیا کہ دوستوں اور بزرگوں، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. ایک گاؤں والا کھڑا ہو گیا، ارے مولوی کیا کہو، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، ارے ہم تو 30 سال سے بغیر وضو کے پڑھ رہے ہیں، ہماری تو ہو جاوے. لے بھائی تیری ہو جاوے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے، میری اولاد کو، میرے گھر والوں کو، آپ سب کو جو سن رہے ہیں نہیں سن رہے، جو خواتین سن رہی ہیں نہیں سن رہی. اللہ ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو معاف فرمائے اور ہدایت کا راستہ اللہ عطا فرمائے. ہمارے پاس ایک نعمت ہے، مولانا مفتی مجیب الرحمان صاحب اسلام آباد سے آئے ہوئے ہیں، اور جتنے دین کے چکر بازی آئے نا کہ یہ آخری نبی ہے، یہ فلانا ہے، ایسا تابڑ توڑ جواب دیں گے جس کو آنا ہے آ جائے. آج الحمدللہ ہمارے پاس، جس کو ساری رات بھی جاگنے کے لیے تیار ہیں، جس جس گمراہی میں آپ نے پھنسا ہوا ہے، خوب انشاءاللہ تعالی بہترین قسم کی چابی دیں گے انشاءاللہ تعالی، پھر خود کھلونا چلے گا، ٹھک 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 ٹھک، ہے نا. تو اللہ نے ایک نعمت دی ہے، جس کو فائدہ اٹھانا ہو آ جائے، لیکن پھر وعدہ کرے حق ملے گا، پھر اس پہ عمل کر کے جائیں گے. ایسا نہیں ان کا ٹائم نہیں ہے کہ سن کر کے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں. اسلام آباد سے آئے ہوئے، کل ارادہ ہے اڑنے کا، لیکن ایئرپورٹ پہ میرے دوست ہیں، جو باہر کا آتا ہے اس کا پاسپورٹ ہم روک لیتے ہیں، یہاں والے کا پاسپورٹ تو ہوتا نہیں، ایئرپورٹ پہ اطلاع کر دیتے ہیں کہ صاحب آ رہا ہے ہمارا دوست، اس کو یہاں ہمارے پاس واپس بھیج دو. کوئی نہ کوئی بہانہ ہو جائے گا جو جھوٹ بھی نہ ہو. سلمان کی، سیف کی ہمشیرہ کو اللہ صحت عطا فرمائے. اور جناب جو ہے، یہ بہت ضروری ہے، کل دینا ہے، بہت ضروری ہے یہ. اب تو ٹائم نہیں ہے، ٹائم ہو گیا. اللہ یہ جناب سکون قلب میرے ماں باپ، سبحان اللہ، شاباش، چھٹا سپارہ شروع ہو گیا، جو کبھی ممکن نہیں تھا، جو بار بار اعلان کیا جاتا ہے نا کہ صحیح قرآن پاک پڑھنا فرض ہے، ترجمہ غلط ہو جائے گا نماز بھی نہیں ہوگی، تو الحمدللہ ہمارے پاس انتظام ہے، شاباش، اللہ اور ترقی کروائے. اللہ ہم سب کو، مجھے بھی پورا صحیح قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تفسیر سے ایمان تازہ ہو گیا. اب سورہ فاتحہ کی جو آپ نے تفسیر کی ہے، تو ہمارے دوست نے لکھا ہے کہ اب نماز میں بہت لطف آتا ہے، ایک خاتون نے لکھا اتنا آسان انداز میں، بہت فائدہ ہوا ماشاءاللہ. بھائی ڈاکٹر کو دکھائیں، تحسین کیا ہے، کہاں ہے، سو رہا ہے. انا للہ وانا، تو کمزور ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے، میدان میں آ ادھر، تو بھارتی رہے، ٹھیک کرتا ہوں میں. سوچ سوچ کے آدھا تو ہو گیا ہے بیوقوف آدمی. ایک ہی علاج ہے ٹینشن ڈپریشن کا، ہنسنا، اکیلے میں نہ رہنا، سوچنا نہیں. ایک سیب چھلکا اتار کر کھاؤ، ڈپریشن کا باپ بھی آئے تو مجھے بولنا ان شاء اللہ تعالی. لیکن فرض واجب، یہ آخر میں کہتا ہوں، فرض واجب سنت موقع لازمی ہے. ہنسو بولو، کوئی منع نہیں ہے. تم جب ہنستا ہے تو ٹھیک نہیں ہو جاتا، تو کہاں سے آ گئی یہ چیز؟ جورو کا غلام اور بیٹھا رہتا ہے بیوی کے پاس، گھر سے ہی نہیں نکلتا. اب آؤ نا قریب، ادھر کیا کھڑا ہے؟ ابھی اس کو ہنسانا پڑے گا، بدھو کو پھر پوچھوں گا. اللہ میرے، مجھے بھی اللہ والا بنا دے بھائی. اللہ میرے اولاد کو، آپ سب کو جو موجود ہے موجود نہیں، میرے گھر والوں کو، آپ کے گھر والوں کو، جو خواتین سن رہی ہیں نہیں سن رہی، اللہ ہم سب کو، ہماری اولاد، رشتہ دار، تمام مسلمان، قیامت کی ذریات کو اللہ معاف فرمائے اور جس فرما کر اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دے اللہ تعالی. لا بھائی نا، ہاں یہ دے دیا بھائی، یہ تو ہاں، یہ اللہ صحت عطا فرما دے. ہاں تو بھائی کونو مات صادقین کا جبھی تو حکم ہے، جو لکھا ہے آپ کل مجھ سے ملیں شام کو آ کر. جس بری صحبت میں آپ کا بیٹا گیا اس لیے اس کا ایمان کا لرزہ تاری ہو گیا. اتنا اچھا بیٹا حافظ قرآن. المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. ہر شخص اپنے گہرے دوست کے دین پر آٹومیٹک ہو جائے گا، دیکھ تیرا گہرا دوست کون ہے. تو برے دوستوں میں پڑا ہے تو ایمان سے دور ہوتا جا رہا ہے، نمازیں وغیرہ سب بھولتا جا رہا ہے. ایک صاحب تھے، وہ ان کا نام انجن تھا، مجھے نہیں پتا، جو میں رات جب یہاں میرا بیان ہوتا تھا تو وہ آیا، مجھے بعد میں پتا چلا. کونے میں ایک شخص بیٹھا تھا، جینس پینٹ شرٹ پہنا ہوا، شرعی داڑھی، سر پر ٹوپی نہیں، مونچھیں بڑی بڑی. پھر دیکھا ٹخنا، مطلب ملنے آیا تو پتا چلا ٹخنا چھپا ہوا ہے، حرام. تو بہرحال اس کو سی ڈی دے دی میں نے، شیخ العرب بلعجم عارف برلہ حضرت مولانا شاقی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سی ڈی دے دی. وہ سگریٹ پر سگریٹ پیتا تھا، ماچس کم استعمال کرتا تھا. رات کو اس نے پھر خود بتایا، رات کو گھر گیا، کھانا وانا کھایا، لیپ ٹاپ پر یا جس پر بھی سی ڈی لگائی، اللہ کی شان دیکھیں، اچھے خاصے بیانات تھے اور درمیان میں ملفوظات تھے. اس نے ایسے ہی بٹن دبا دیا، سگریٹ سلگا کر ٹانگے پر ٹانگ چڑھا کر سگریٹ پی رہا ہے، اللہ کی دین کی بات سن رہا ہے. اچانک آواز آئی، نالائک، جس منہ سے اللہ کا نام لیتے ہوں اس منہ سے سگریٹ پیتے ہوں، نسوار کھاتے ہوں، چرس پیتے ہوں، شراب پیتے ہوں. اس کے ہاتھ سے سگریٹ ہی گر گئی. ہے اس سی این جی پمپ کا مالک ہے، اسے پوچھنا پھر کیا ہوا. یہ سن رہا ہے آرام سے. کہا یہ بتاؤ، اولاد کی پرورش نال سے ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ناف کے ساتھ نال ہوتی ہے نا، پیدائش کے بعد نال کاٹ دیتے ہیں نا. یہ اللہ نے منہ سے پرورش کیوں نہیں کرائی؟ گندا خون اور گندا پانی، ایک ایکسٹرا جگہ کیوں بنائی؟ فرمایا میرے رب نے میرے دل میں ڈالا، اللہ کو پتا ہے میرا بندہ کلمہ پڑھے گا، درود شریف کرے گا، تلاوت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے منہ کو پاک کرنے کے لیے ایک الگ نال بنا دی. تم اس منہ کو گندا کرتے ہو. پیاز اور لہسن اللہ کا بنایا ہوا ہے، کچا کھا کر مسجد میں نہیں آ سکتے، اور تم بدبو منہ میں ڈالتے ہو. سگریٹ کے ڈنڈے رکھے ہوئے سب توڑ دیے بھائی صاحب نے. ہاں یہ بھی کہا تھا کہ میں پینٹ شرٹ نہیں چھوڑوں گا. بھائی پہن سکتے ہو، شرعی عذر کی وجہ سے ڈھیلی پینٹ ہو، ٹکنا کھلا ہو، آگے پیچھے سطر چھپا ہوا، کوئی منع نہیں ہے. اگر ابھی ہمت نہیں ہے تو بھی منع نہیں ہے. کہا ٹوپی بھی نہیں پہنوں گا. ہم زبردستی تھوڑی کرتے ہیں، کسی کو تھوڑی کہتے ہیں آپ کل لانا اس طرح اس طرح. نہیں، مریض ہی ہر ایک کی. اور مجھے نہیں کم کروں گا. اور مجھوں کا بتا دیا کنارا اگر چھو گیا تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے میری شفا سے محروم رہے گا، حوض کوثر پر نہیں آنے دوں گا. منکر نکیر غضبناک حالت میں حساب لیں گے، قبر میں دردناک عذاب ہوگا. کیا مجھ رکھ کر اپنے آپ کو حوض کوثر سے اور شفا سے محروم کریں گے؟ کہاں جائیں گے پھر؟ ہمارے پاس دو دو علماء مشین کو فوراً لے لیتے ہیں مجھے صاف کرنے کے لیے، کام ہم کریں گے. دو دو تین تین کا بھائی ہمارا حصہ لگ جائے گا، شفا سے محروم ہی. مجھے بڑی رکھنے والا اعلان کر رہا ہے کہ نعوذ باللہ مجھے شفاعت کی ضرورت نہیں، منہ سے تو نہیں کہہ رہا، عمل دکھا رہا ہے مجھے شفاعت نہیں چاہیے، عہدے کوثر نہیں چاہیے، میں بڑا پہلوان ہوں. منکر نکیر غضبناک حالت میں حساب لیں گے اور نعوذ باللہ قبر میں بھی مقابلہ میں کروں گا. کیا مچھوں میں رکھا ہے؟ مچھ نہیں تو کچھ نہیں، سنت نہیں تو کچھ نہیں. مچھ میں عزت ہے. ان کرامکم عند اللہ یتقاکم. اللہ فرما رہے عزت والا وہ جو گناہ نہیں کرتا. الحمدللہ 14 ممالک میں 158 جگہ بیان سنا گیا اور 173 خواتین نے بیان سنا. ہماری خواتین سناتی ہیں کانفرنس پر، مردوں کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا. اور مرد حضرات بھی آج کل میسج بھیج رہے ہیں، جنگ، واکینٹ، کندھار، دبئی، کوئٹہ، میرپور خاص، سکھر اور جناب خیرپور، کوٹا تو لائن لمبی ہے ذرا، اہلیہ نوید بھائی نعمان کلفٹن میں بیان سن رہے ہیں اور یہ اتنی لمبی لائن ہے ماشاءاللہ، یونیورسٹی کی مجبوری کی وجہ سے نیٹ پر سن رہا ہوں، اجازت ہے، جاوید انڈیا سے، مبشر قطر سے، ہمارے جیلانی میاں ٹرین میں بیان سن رہے ہیں، آج سفر میں گئے ہیں، بنت اثر جونپوری، بنت قمر، اہلیہ اختر شیخ امریکہ، اطر دنانی کینیڈا، ہمشیرہ اظہر صحیح طبیعت نہیں سنبھل رہے، اسپتال میں ایڈمٹ ہیں، اللہ صحت عطا فرمائے، اہلیہ فاد الرحمان مولانا، اللہ کامل صحت عطا فرمائے، ریحان فساوت پشاور میں بیان سن رہے ہیں، اللہ پاک جلد کام کروا دے، آمین۔ منیب کی والدہ کو اللہ صحت عطا فرمائے، درس قرآن سے خوب نفع ہو رہا ہے، عاطف لاہور سے، مولانا عبد الرحمان ندوی قطر سے دعائے جذب، سید عمر خیام قطر سے جذب کی دعا کا طالب، اور اللہ مجھے اور ہم سب کو جذب فرما کر ولیہ صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دے۔ چترال سے بھی ٹھیک ہے بھائی، چترال کا نام لکھ لیا کرو بھائی ایڈوانس میں ہی،
پھر
اللہ فرماتے تھے کوئی نہیں ہنستا تھا نا، جذب فرماتے میری آپ کی مناسبت نہیں ہوگی، ہم نے تو اپنے بزرگوں ہنستا ہوا دیکھا ہے، معرومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے شیخ کرنا ہے کھلتا ہوا انار کرو، حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ ہنسی کا دل چاہے نہ ہنسے اس کے اندر تکبر ہے، اگر مطلقاً ہنسی حرام ہوتی دل کو مردہ کرتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیوں سکھائی اللہ آپ کو ہنستا ہوا رکھے، دو حدیث پاک سنائی تھی پچھلے دنوں، داڑھے مبارک تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئی ہیں، صحابہ رضوان اللہ علیہم ہنستے تھے، حضرت مجدد کی خانقاہ تھانہ بھون میں یہ جو خلفاء جتنے بڑے بڑے ہیں ایک دوسرے پر جو ہے نا وہ چھلکے مارتے تھے آم کے، ایک تو آدمی حرام سے بچتا ہے، یہاں بچے دیکھے نا ان کئی گھروں میں تو ہے ہی نہیں ٹی وی وغیرہ، لیکن اور اچھے خاصے بچے ٹی وی، نیٹ، کیبل، گندی فلمیں، گانے، اور اللہ مجھے بھی توفیق دے جس کو توفیق سارا دن ملی گناہوں سے بچنے میں، کتنا آنکھوں کی حفاظت کی، کتنا بورڈنگ سے ہولڈنگ سے حفاظت کی، کتنا بیوی کی برداشت کی، کتنا ماں باپ کی خدمت کی، اب حلال مزہ بھی نہ ملے، بچے کو کیوں ہنساتے ہوں، یہاں پلیٹیں لگا دو جب پیدا ہو اسٹیل کی اور نٹ بولٹ ڈال دو تاکہ جب وہ بڑا ہو تو منہ ایسا ہو اس کو، وہ ہنسی دل کو مردہ کرتی ہے جو غفلت کے ساتھ گناہوں کے ساتھ ہو، جو فلم دیکھ کر ہنسے، جو نامحرم کو دیکھ کر ہنسے، بھابھی کے ساتھ ہنسے، یہ سب دل کو مردہ کرنے والی ہیں، ہمارے پیارے شیخ الحمدللہ میں تو اللہ سے ڈر کر کہتا ہوں کہ درجنوں 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 گھر بچنے اجڑنے سے بچ گئے، یہ گواہ پرانا حضرت کا پوچھو، 15-20 منٹ کی روزانہ مجلس ہوتی تھی، حضرت فرماتے تھے بھائی جس کو اعتراض ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اچھا گمان رکھو صبح سے جو گواہ ہیں، مفتی صاحب آپ تو گواہ ہیں، کل اتوار تھا فجر سے کہ رات تک کتنی مجلسیں ہوئی، کتنی مجلسیں ہوئی، اس سے زیادہ الحمدللہ، درس قرآن بھی ہوا، فجر کی مجلس، 11 بجے کی مجلس، عصر بعد مجلس، مغرب یہاں تھوڑی مجلس، عشاء کی مجلس، اتنی سارا دن مجلسیں چلتی رہیں، اب تھوڑا سا اصلی ہے الحمدللہ، گھر میں جائیں گے منہ سکوڑ کر، حدیث کے شریف کیا ہے، مسکراتے ہوئے سلام میں پہل کرتے ہوئے، ایک صاحب ہنسے نہیں، میرا تعلق تھا ان کا بیان کا، تو میں نے بعد میں پوچھا آپ ہنسے نہیں، کہا ہنسی دل کو مردہ کرتی ہے، اچھا پھنس گیا بچارا، میں نے کہا شادی ہوا کتنا عرصہ ہوا ہے، کہا 13 سال، بیوی کے سامنے نہیں ہنسے، ہاں ہاں ہاں، وہاں دل مردہ نہیں ہوتا، اور جو بیوی کے سامنے نہ ہنسے بیوی کا کچومر نہیں نکل جائے گا، کہ اپنے کسٹمر کے لیے تو دانت پھاڑ پھاڑ کر شاپنگ پیراڈائز میں بیٹھے ہوئے ہیں، چند ٹکوں کے لیے مسکرا رہے ہیں، سنت کے لیے کچھ نہیں، داڑھے مبارک تک نظر آئی ہیں دو دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ماشاء اللہ جو ہے یہاں ہے، باقی اجازت نہیں ہے کہ باہر روڈوں پر کھڑے ہوں، مسجد کے باہر کھڑے ہوں، کوئی ہو تو مجھے بتاؤ فوراً، یہ نہیں کہ آپس میں مستیاں کر کے کسی کا دل دکھا رہے ہیں، حضرت تھانوی رحمتہ اللہ سے کسی نے پوچھا یہ بلوچ کی آواز، یہ پٹھان کی آواز، ہم مہمان ہیں، مہمان کی نقل، بنگلہ دیش والوں کی نقل، یہ گناہ تو نہیں ہے، الحمدللہ شیخ کا مال ہے سب، میرے پیارے شیخ کا جن کا میں غلام ہوں، تو یہ تو چھپ بھی چکی ہے بات الابرار میں، حضرت تھانوی رحمتہ اللہ نے فرمایا اگر کسی قوم کو کسی زبان کو حقیر سمجھ کے کیا سوئے خاتمہ کا خطرہ ہے، کہ موت کے وقت کلمہ یاد نہیں دلایا جائے گا، اور اگر ہنسی مزاح کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ خود پٹھان ہے جی ہاں، ایسے کیا کرتا ہے مجھے پتا ہے، تو یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر قوم کو حقیر سمجھا گئے، زبان کو وقت اختلاف ہو، السنتکم و الوانکم، زبان اور رنگ کا فرق اللہ کی پہچان ہے، اور یہ زبان کو حقیر سمجھ رہا ہے، معروف صاحب ہنس رہے ہیں نا آپ، دیکھو آپ کتنا پرانا دوست ہے ماشاءاللہ، اور ان سے قسم دے کے پوچھو، ابھی ان کا آپریشن ہوا تھا، کتنے عرصہ گھر رہے، پہلے دن میں نے ان کے بیٹے سے کہا اب یہاں بلا کر لاؤ، سارا دن گھر پر سوچیں کیونکہ فریکچر تھا، پھر الحمدللہ یہاں آئے، جب میں باہر نکلا مجھے روک کر معروف صاحب نے، میرے خلیفہ بھی ہیں، کہا کہ یقین کرنا قسم کھاتا ہوں چار یا پانچ مہینے میں کہا کہ کل جو ہے وہ دوسرے دن مجھے کہا کہ کل مجھے پہلی دفعہ سکون کی نیند آئی ہے. یہ بیٹھے ہیں گواہ سامنے موجود ہیں الحمدللہ. ڈاکٹر سارم کے والد صاحب موجود ہیں, پوچھیں کہ اللہ کتنا فائدہ ان کو دے رہے ہیں. یہ تو دو تو گواہ یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے تو بہت فائدہ ہوتا ہے بھائی, باقی کو ہو نہ ہو میں اپنی بات کرتا ہوں. خصوصاً اس اہمیت اس کی, جب بھی جب بڑے بھائی کا انتقال ہوا دبئی میں, اب مجھے بزنس کا کیا پتا, ویزا صرف میرا تھا اور وہ پورا وائنڈ اپ کرنا تھا بزنس, چار پانچ چھ مہینے پہلے کی بات ہے آپ سمجھے. اور یہ اللہ دوستوں کو جزا دے, دو دوست آتے تھے الحمدللہ پانچ چھ دن رہ کے چلے جاتے تھے, پھر دوسرے دو دوست موجود, اللہ ان کو جزا دے, مجھے اکیلا نہیں چھوڑا انہوں نے. اور دبئی کی اب میں بزنس میں جاؤں وہاں پر, اللہ معاف فرمائے, وہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ایسا لگتا تھا جیسے خود گواہ, اللہ گواہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں, میں ایسا سمجھ رہا تھا میں غلام ہوں چور ہوں, ایسا بند کر رہے ہیں بزنس. اب دوسرے کتنے بھاگ جاتے ہیں, ابھی اسٹیٹ بینک وہاں کی رپورٹ آئی ہے 190 پارٹیاں بھاگی ہیں, 810 بلین یا پتا نہیں کتنے دھرم لے کر بھاگی ہے وہ, اور ہم کہہ رہے ہیں ہم بند کر رہے ہیں بھائی. ایسا میں تو حالت خراب, رونا آئے رات کو گھبراہٹ, پھر میرے دوست وہاں کے جو تھے مقامی وہ گئے ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ سب کو اپنے شان کے مطابق جزا عطا فرمائے. ایسا لگا کہ میں گر جاؤں گا نماز میں, ایک دفعہ ایسا, دو تین دفعہ ایسا ہوا میری رگ پھٹ جائے گی, اب کیا ہوگا, اب کس طرح ہوگا, تین چار مرتبہ ایسا لگے گا مجھے اٹیک ہو جائے گا. بیس دن گزر گئے میری جو حالت, اور بھائی جان کا اچانک انتقال, بھاگا یہاں سے میرا کیونکہ ویزا تھا, جلدی جلدی فون کیا دوست کو کہ جلدی ٹکٹ کرواؤں. پانچ گھر پر پہنچنے سے پہلے یہی پیچھے گھر ہے, فون آ گیا دوست کا کہ بھائی جان اللہ کے پاس چلے گئے مسجد میں ہی, تیس چوتھی رکعت کے لیے اٹھے وہیں پر اللہ نے بلا لیا مسجد میں ہی. بتائیں میری کیا حالت بھی ہوگی, صرف ایک دوست کا ویزا آیا ہوا تھا, اللہ کی شان دیکھیں آپ, سلیم کا وہ ساتھ چلا ماشاء اللہ, اللہ ان کو جزا دے, ان کا کوئی ضروری کام بھی نہیں تھا لیکن اتنا خرچہ کر کے چلا. بہرحال بیسویں دن رات کو ایک بجے ہم نے ان کو فون کیا, میں تو کسی کو بتا نہیں رہا تھا ورنہ وہ دوست پریشان ہو جاتے. میں نے کہا بھائی مائک کھولتا ہوں ہنساؤ, بیس پچیس منٹ کے بعد مجھے ایسا لگا ہاں مجھے سانس آ رہی ہے. پھر روز اس کو فون کرتے تھے, یہ الحمدللہ ہنساتا تھا. اس وقت پتا چلا کہ ڈپریشن ٹینشن اور دل پر اور دماغ پر بوجھ کیا چیز ہے, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں ہے. دو چار لوگوں نے ڈرا دیا کہ بھائی وہ ایئرپورٹ پہ پکڑ لیتے ہیں اور یہ ہوتا ہے, بھائی میرا تو کہیں سگنیچر بھی نہیں ہے اور الحمدللہ بینک کی کوئی لائبلٹیز نہیں ہے اللہ کے کرم سے, اور جو جس کی ہے وہ تو میں دے رہا ہوں اللہ کے کرم سے, ہمارے پیسے نہیں دے رہے لوگ. تو ایسے نئے نئے لوگ آ کے جو ہے تمہارا ویزا پر اس طرح, اچھا اللہ کی شان قدرت ہمارا حالت میں اللہ سے راضی ہیں الحمدللہ علی کل حال. دکان ایکسپائری ڈیٹ نزدیک اس کی رینٹ کی, اس پہ اب گھبراہٹ کی, اب لوگوں کے پیسے نکلتے ہیں, اسٹاک رکھا ہوا ہے تو یہ تو رینیول کراؤں گا تو کئی لاکھ خرچے ہو جائیں گے, اب کیا ہوگا, دکان جو خریدے گا ہمیں رہنے دے گا, گھر ایکسپائری ڈیٹ اگلے مہینے, گوڈاؤن کیا حالت میری ہوگی آپ سوچو ذرا. کراچی تھوڑی ایک دوست کو فون کیا لے لیا, وہاں تو اگر آپ کا گوڈاؤن اسپیئر پارٹس کا فوڈ اسٹف نہیں رکھ سکتے وہاں, بس آپ سمجھیں گے میری کیا حالت بھی ہوگی. دکان خریدنے کے لیے پڑوس والا آ گیا, کہا جب تک رہنا ہے رہو, یہی بورڈ لگاؤ جو ہوگا میں فیس کروں گا. اسی طرح گوڈاؤن کا ہوا, ایک ساتھی نے کہا میرا بھی فوڈ اسٹف کا کام ہے, یہ لے آؤ فوڈ اسٹف کا. ارے دوست نے کہا گھر خالی کرو ہمارے گھر آ جاؤ. لیکن اس وقت کیا حالت انسان کی ہوئی ہوگی, بس اللہ جزا دے ماشاء اللہ سکون ہو گیا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے خوب صحت عطا فرمائے. بس چلو بھائی, اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو جس فرما کر والیا صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچائے. فجر کی مجلس الگ, پھر گیارہ تو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اس لیے گیارہ بجے تو میں نہیں کہہ سکتا, اس کے بعد جتنے بجے بھی میں پہنچوں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا بنائے اور سب گناہوں کو معاف فرمائے. آج کی مجلس اتنا, جی جی ہاں ہاں مائک دیجیے گا.
بھائی حضرت شیخ کی اجازت سے میں آپ حضرات اگر ایک منٹ تشریف رکھیں تو.
ماں مفتی مجیب الرحمان صاحب ہیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا, اسلام آباد سے چند دن کے لیے آئے.
نحمد و نصلی علی رسول الکریم. بھائی میں بلا مبالغہ آپ کے سامنے جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں تین دن مجھے یہاں پہ مسلسل حضرت کی صحبت میں رہنے کا شرف حاصل ہوا ہے, اور میں بلا مبالغہ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ میں پچھلے تیس سالوں میں وہ چیز میں نے نہیں سیکھی جو تین دنوں میں سیکھی الحمدللہ. اور اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو جاری ساری رکھے اور حضرت کا سایہ دراز رکھے. میں حضرت کی اجازت سے ہی میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پوری دنیا میں سب سے مقدس ترین جماعت صحابہ اکرام کی ہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انبیاء کے بعد سب سے اونچی جماعت ہے، سب سے مقدس جماعت ہے. دو ہی جماعتیں ایسی ہیں جن کا انتخاب اللہ نے براہ راست خود کیا ہے، ایک نبیوں کی جماعت اور دوسری صحابہ اکرام کی جماعت. یہ دونوں جماعتیں چنی ہوئی جماعتیں ہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے ساری کائنات پہ نظر ڈالی تو نبیوں کو اللہ نے اپنے لیے چنا، پھر سارے نبیوں پہ نظر ڈالی تو مجھے اپنی محبت کے لیے چنا، پھر اس کے بعد اللہ نے ساری کائنات پہ نظر ڈالی تو میرے صحابہ کو اللہ نے میرے لیے چنا. تو یہ دو جماعتیں چنی ہوئی جماعتیں ہیں، اس لیے ان دونوں جماعتوں پر اعتراض کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان دونوں جماعتوں پہ انگشت نمائی کی اجازت نہیں ہے، تنقید کی اجازت نہیں ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو جو اللہ تبارک و تعالی نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا، اس کی جہاں اور بہت ساری وجوہات اور اسباب ہیں، ان اسباب میں سے ایک سبب حضرات علماء اکرام نے یہ لکھا ہے کہ صحابہ اکرام نے ساری زندگی حضور پر کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا، پوری زندگی، ساری زندگی. اور صوفیہ اکرام نے اور علماء اکرام نے یہ بات لکھی ہے اور بڑی صراحت کے ساتھ لکھی ہے کہ اگر آپ اپنے شیخ پر اعتراض اپنے دل میں رکھیں گے تو شیخ کا فیض ملنا بند ہو جائے گا. 23 سال صحابہ اکرام حضور کے ساتھ رہے تو 23 سالوں میں کوئی ایک اعتراض بھی ثابت نہیں ہے. اسلام میں سوال کرنے کی تو اجازت ہے لیکن اعتراض کرنے کی اجازت نہیں ہے. 23 سال میں آپ حیران ہوں گے کہ صحابہ اکرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کل 14 سوال کیے ہیں، کل 14 سوال پورے 23 سال کے عرصے میں، اور ان 14 سوالوں کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے. 8 سوال سورۃ البقرہ میں موجود ہیں اور 6 سوال باقی جو قرآن کریم کا حصہ ہے اس میں موجود ہیں. اگر آپ اپنے شیخ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس فائدے کا ایک ہی طریق ہے کہ آپ اپنے شیخ کے متعلق اعتراض اپنے قریب بھی نہ پھٹکنے دیں. اگر اعتراض قریب آئے گا تو حجاب پیدا ہو جائے گا، یہ چیز سینے سے سینے میں منتقل ہوتی ہے، اور اگر سینے میں شیخ کے سینے میں حجاب آ گیا تو آپ سمجھیں کہ وہ جو چشمہ شیخ کے سینے میں ابل رہا ہے اس کا فیض جو آپ تک پہنچنا تھا اس اعتراض کی نحوست نے اس فیض کو روک دیا ہے. اس لیے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی، کوئی بات سمجھ نہیں آتی، تو اس کے لیے سب سے آسان حل یہ ہوتا ہے کہ آپ سوال کی شکل میں اپنے شیخ سے خود پوچھ لیں، خود جا کے پوچھ لیں، یہ سب سے بہترین حل ہوتا ہے. اگر آپ کو وہ سوال بہت تنگ کر رہا ہے یہ اس صورت میں ہے، ورنہ شیخ کی صحبت میں مسلسل آپ بیٹھتے رہیں گے تو پوچھنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی، وہ اشکال انشاءاللہ نذیر خود بہت دور ہو جائے گا، وہ اعتراض خود بہت دور ہو جائے گا. ہمارے جو شیوخ ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نسبت نبوت عطا فرمائی ہے، نسبت رسولی عطا فرمائی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو ہنسانے کے لیے اصحاب صفہ کا چبوترہ متعین فرمایا تھا. وہاں پہ جتنے بھی صحابہ اکرام آپ سے علم دین سیکھنے کے لیے آتے تھے تو شعر کہنے کے لیے، چونکہ مسجد کے اندر شعر کہنے کی اجازت نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ کا چبوترہ بنوایا، اور وہاں پہ صحابہ اکرام علم دین بھی حاصل کرتے تھے، شعر و شاعری بھی ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ہنسنے ہنسانے کا آپ کا موڈ ہوتا تھا تو آپ اس چبوترے کے اوپر بیٹھ کر خود بھی ہنستے تھے، صحابہ کو بھی ہنساتے تھے. تو یہ سنت رسول ہے. اس لیے اگر کسی کو اس بارے میں کوئی اشکال ہو یا کوئی اعتراض ہو، میری آپ حضرات سے درخواست یہ ہے، میں حضرت کے شاید مولانا زکریہ صاحب رحمہ اللہ کے ملفوظات میں سے میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت نے خود اپنا واقعہ یہ لکھا ہے کہ جس وقت میرے والد محترم فوت ہوئے تو لوگوں نے بہت سارے اعتراضات کیے، بہت ساری باتیں کی، تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ کو حضرت مولانا خلیل احمد صاحب امبیٹھوی رحم اللہ کے متعلق لکھا یا کسی بزرگ کے متعلق، میں تھوڑا سا ذہول ہو رہا ہے مجھے، تو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت کے سامنے یہ بات لکھی، عرض کی، میں نے کہا حضرت لوگ باتیں کرتے ہیں، آج کل ایک سب سے بڑا اعتراض یہ ہے، اور دین میں، دین کے اوپر چلنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ایک یہ چیز بھی ہے، وہ جی لوگ کیا کہیں گے، لوگ یہ کہتے ہیں جی، لوگ یہ کہتے ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ کو یہ لکھا کہ حضرت لوگ یہ کہتے ہیں. اب حضرت کا جواب سنیے آگے سے، آپ نے فرمایا مولوی زکریہ تم ان لوگوں کی باتیں کرتے ہو جن کی زبانوں سے اللہ اور اس کے رسول کی ذات بھی محفوظ نہیں ہے، تم ان لوگوں کی باتیں کرتے ہو، نہ اللہ کی ذات محفوظ ہے نہ رسول اللہ کی ذات محفوظ ہے، ان لوگوں کو دیکھ کے چلو گے تم. فرمایا آنکھیں بند کر کے چلو، جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے پہلے سوچ سمجھ کے دو، ایک دفعہ دے دیا بس اب آنکھیں بند کر لو. تو اس لیے میں نے دوستو میری آپ سے، چونکہ میں کل حضرت سے اجازت لے کے چونکہ میں جا رہا ہوں، لیکن میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ حضرت کی میں، چونکہ حضرت نے پوچھا یعنی کل 6 بجے سے لے کر رات 11 بجے تک مسلسل آپ یوں سمجھے مجلس رہی ہے، مسلسل صبح 6 بجے سے، 6 بجے حضرت یہاں تشریف لائے اور رات کو 11 بجے یہاں سے گئے ہیں، سارا دن مجلس ہی مجلس، مجلس ہی مجلس، مجلس ہی مجلس. حضرت اس اٹھانے جا رہے ہیں 5 منٹ یہاں کھڑے ہو کے پھر کوئی نہ کوئی بات ارشاد فرما رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں پھر بات کر رہے ہیں، یہاں سے باہر نکل رہے ہیں پھر بات کر رہے ہیں، مسجد جا رہے ہیں پھر بات کر رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں پھر بات کر رہے ہیں. آج حضرت نے مجھے کہا 10 بجے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تم بھی میرے ساتھ چلنا، تو میں چلا گیا، پوری گاڑی میں مجلس رہی اور وہاں اترے پھر مجلس، ڈاکٹر نے اسٹریچر پر لٹایا وہاں بھی مجلس جاری رہی. تو اس لیے یہ مسلسل الحمدللہ یعنی صبح 6 بجے سے لے کر رات 11 بجے تک، درمیان میں نماز کا وقفہ ہے یا کھانے کا وقفہ ہے، بس آپ دیکھیں نا یہ ٹوٹل تقریباً 17 گھنٹے بنتے ہیں. اب 17 گھنٹے میں سے آپ کھانے کا وقفہ نکال لیں اور نماز کا وقفہ نکال لیں تو آخر ہم بھی انسان ہیں، گوشت پوش کے انسان ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے مادے انسان میں رکھے ہیں. تو نبی علیہ السلام کی یہ سنت ہے میرے بھائی، اس لیے اگر کوئی ساتھی آپ کے بارے میں آپ کے ساتھ اس کے متعلق کوئی بات کرتا ہے تو میرے بھائی آپ نے جس شیخ کے ہاتھ میں حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامن فیوز ہم کو میں نے خط لکھا تو حضرت نے فرمایا تمہیں پتا ہے بیعت کس کو کہتے ہیں؟ تو میں نے آگے سے جواب لکھا اور ایک سطر میں جواب لکھا اور حضرت کو بڑا پسند آیا. میں نے کہا حضرت میں نے آپ جیسے بزرگوں سے یہ سنا ہے کہ بیعت بیع سے مشتق ہے، بیع کا معنی ہوتا ہے خرید و فروخت کرنا. تو بیعت کا کیا مطلب ہے؟ بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرید نے اپنے آپ کو شیخ کے ہاتھ پہ فروخت کر دیا. تو جب آدمی فروخت ہو جائے تو وہ بن گیا غلام اور شیخ بن گیا، تو کیا جی غلام کی مرضی چلتی ہے؟ جی مرضی کس کی چلتی ہے؟ تو جب ایک دفعہ آپ نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے تو انشاءاللہ العزیز جنت تک بلکہ جنت الفردوس تک انشاءاللہ ہم ساتھ ہیں انشاءاللہ العزیز. اس لیے اگر آپ فیض چاہتے ہیں تو فیض کا شارٹ کٹ راستہ یہ ہے، آپ پوری 14 صدیوں کی اساتین امت کی تاریخ پڑھ کے آپ دیکھیں، پوری 14 صدیوں میں جتنے بھی آپ کو اب آسمان ہدایت پر چمکتے ہوئے ہدایت کے ستارے نظر آئیں گے وہ سارے کے سارے وہ ہوں گے جنہوں نے کبھی اپنے شیخ کے متعلق اپنے دل میں اشکال نہیں پیدا ہونے دیا، اعتراض نہیں پیدا ہونے دیا. اللہ نے ان سے دین کا کام بھی لیا، ان کو چمکایا بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑھایا بھی. حضرت مولانا شیر بل صاحب گنگوئی رحمہ اللہ پہ، حضرت قاسم ننوتوی رحمہ اللہ پہ، جن سے ہمارا پورا مسلک چلا ہے. لوگوں نے کہا ایک اتنے بڑے متبحر عالم، اتنے بڑے عالم قاسم ننوتوی رحمہ اللہ، رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ، جن کا نام میرے دوستو دنیا علم کے اندر حجت سمجھا جاتا ہے، اتنی بڑی شخصیات، اتنی بڑی شخصیات، ان کی لکھی ہوئی کتابیں آج علماء بھی سمجھنے سے عاجز ہیں. ان دونوں نے ہاتھ دیا تو ایک غیر عالم کے ہاتھ پہ، حاجی عبدات اللہ حاضر مکی رحمہ اللہ کے ہاتھ پہ. تو کسی نے ان بزرگوں سے پوچھا حضرت آپ اتنے بڑے بڑے علامے اور پیر آپ نے بنایا غیر عالم، وہ عالم تو نہیں ہے؟ اب جواب سنیے، فرمایا وہ عالم تو نہیں ہے اللہ کی قسم عالم گر ہیں. ایک ہوتا ہے نا کنگ اور ایک ہوتا ہے کنگ میکر، ہے جی، ایک ہوتا ہے بادشاہ ایک ہوتا ہے بادشاہ گر. تو فرمایا وہ بادشاہ تو نہیں لیکن بادشاہ. اور حضرت تھانوی نے کیا لکھا؟ حضرت تھانوی نے فرمایا اللہ کی قسم، قسم اٹھا کے حضرت نے لکھا، ان کے ملفوظات میں موجود ہے. آپ نے فرمایا ایک طرف شیخ عبد القادر جیلانی بیٹھے ہوئے ہوں، ایک طرف شیخ جنید بغدادی بیٹھے ہوئے ہوں، یہ دونوں حضرات ساتھ ساتھ بہت بڑے ماشاءاللہ یعنی اب عالم بھی تھے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ حنبلی المسلک بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے فقیہ تھے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اگر ایک طرف شیخ عبد القادر جیلانی بیٹھے ہوں اور دوسری طرف شیخ جنید بغدادی بیٹھے ہوں اور ایک طرف ہمارے حاجی صاحب بیٹھے ہوں، حضرت تھانوی کہتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم ہم شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف، شیخ جنید بغدادی کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھیں گے، ہمارے لیے سب کچھ حاجی صاحب ہیں. سب کچھ کیا ہے؟ حضرت تھانوی جیسا آدمی. محمد علی جناح سے کسی نے کہا سارے علماء آپ کے مخالف ہیں، مولوی کون ہے آپ کے ساتھ، عالم کون ہے؟ تو جناح صاحب کہنے لگے میرے ساتھ ایک ایسا عالم ہے سارے ہندوستان کے علماء کا علم ترازو کے ایک پڑھنے میں رکھو، اس کا علم ترازو کے دوسرے پڑھنے میں رکھو. انہوں نے کہا اتنا بڑا عالم کون سا ہے؟ تو کہنے لگے وہ تھانہ بھون میں جو رہتے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی. اس لیے میں نے دوستوں عرض کرنے کے مقصد میں سمہ خراشی اور جسارت مجھ سے ہوگی بے ادبی ہوگی تو میں اس بے ادبی کی معذرت چاہتا ہوں, لیکن چونکہ حضرت نے مجھ سے شیخ نے مجھ سے پوچھا تھا اور میں چونکہ حضرت کی باتوں کے اندر اتنا مستغرق تھا کہ وہ بات میں پوری جو کرنا چاہتا تھا میں نہیں کر سکا. اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ تا دیر قائم دائم رکھے, ان کے فیوض و برکات سے اللہ ہم سب کو مستفید فرمائے اور مالا مال رکھے, اور اللہ تبارک و تعالی جو کچھ حضرت نے اپنے بزرگوں سے درد دل لیا ہے اللہ تعالی یہ درد دل ہمیں بھی نصیب فرمائے. وما علینا,
اللہ تعالی مولانا کے نیک گمان سے بڑھ کر نوازش فرمائے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات کی شرح مرقات میں فرماتے ہیں, من اعتراض علی شیخی و نظر الیہ احتقارا فلا یفلح ابدا. فلا عربی زبان کا جامع لفظ ہے, دونوں جہانوں کی کامیابی سے محروم رہے گا, اعتراض کیا یا بدگمانی کی. اب مولانا کا میں نے تعارف تو کرا دیا, ماشاءاللہ شیخ الحدیث بھی ہیں, دارالفتا میں بھی پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ, مدرسے کے محتمم بھی ہیں الحمدللہ, میں اپنے ان کے مدرسے میں میرا بیان بھی ہوا ہے ماشاءاللہ. اور ظاہری بات ہے اللہ نے جتنی عزتوں سے نواز آئے تو مٹ کر شیخ کے پاس رہنا ظاہری بات ہے, وہی بات ہے کہ دل سے دعا کر نکلنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے اور کسی کو بھی محروم نہ فرمائے. کبھی چھ مہینے میں 15 منٹ بڑھ جاتے ہیں, اسی فکر نہیں کرنی چاہیے, اس میں فائدہ ہی ہے انشاءاللہ تعالی ہمارا. اور مولانا کے ملفوظ بھی ماشاءاللہ 134 شہروں میں 14 ملکوں میں سنے گئے اور گھروں میں یہاں بھی سنے گئے, اور پھر یہ 3000 ان کے پاس ای میل پتہ نہیں کیا کیا وہاں سب بھیج دیتے ہیں. تو اللہ تعالی مجھے بھی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات اور حضرت نے فرمائی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ شیخ کو معصوم سمجھ کے کبھی نہیں آنا اور علم کے اضافے سے نہیں آنا. ہو سکتا ہے آپ کے علم کی ٹرین جو ہے وہ بہت وزنی ہو, اور یہ سمجھو شیخ کو اللہ نے احسانی کیفیت دی ہے, جمبو جہاز ہے اڑے گا سیدھا 4 گھنٹے میں ایئرپورٹ پر. احسانی کیفیت اگر اللہ نے دی ہے, درد دل کا ذرہ اگر دیا ہے, شیخ سمجھے میں کچھ بھی نہیں ہوں, کچھ ہونا میری ذلت و خواری کا سبب ہے, یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, اس پر ہے مجھے ناز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, اور یہ ہے میرے دل کی آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. بٹھاتے جو ہے سب زار آنکھوں پر تو اس کی خوشی کیا ہو, کسی کے قلب نازک پر گراں گزرتا ہے. یہ بعد میں پتا چلے گا مرنے کے بعد کہ اللہ کس بات پہ آدمی خوش ہو لوگوں کی تعریف سے. تازہ مجدد نے فرمایا کہ اس علم کے اضافے سے مت آؤ, علم تو شیطان کے پاس بھی زیادہ ہے, اس کا کام بنا کوئی. فرمایا علم اور عبادت سے نفس مٹتا تو سب سے پہلے شیطان کا مٹتا. اور مولانا مجیب الرحمان صاحب نے جو بات سنائی کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا, خدا کی قسم میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی نہیں دیکھوں گا اور اپنے شیخ کو دیکھوں گا. پھر فرمایا کہ اس لیے کہ میری ماں تو یہ ہے روحانی, اماں اپنی اماں کو جانے وہ ان کی اماں کو جانے, میں نانی کا ادب احترام تو کروں گا جان بھی دے دوں گا, لیکن میری ماں جو ہے وہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس نے مجھے روحانی دودھ پلایا. ہمارے حضرت فرماتے تھے جتنے مشائخ ہیں, دین کے قداب ہیں, علماء ہیں, مفتی صاحبان ہیں, بزرگان دین ہیں, اختر ان سب کو اپنے آنکھوں اور دل کی ٹھنڈک سمجھتا ہے, سر کا تاج سمجھتا ہے. شمش و قمر کی روشنی دہر میں ہوا کرے, شمش و قمر کی روشنی دہر میں ہوا کرے, مجھے تو تم پسند ہو اپنی نظر کو کیا کروں. بس 11:15 پر بس, کیا کہنا 10 پر بس نہیں ہوا آج, اس لیے 11:15 پر بس بچوں کو ٹافی دے دیں. اللہ تعالیٰ ایسی مجلس ہیں بار بار ہمیں عطا فرمائے, اور اس سے جو ہمیں ملتا ہے مال اس کو گناہ کر کے محروم ہونے سے اللہ بچائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.